ہجر، تکذیب، تکفیر، استہزاء اور اخراج الرسل. تو سورت نحل میں بیان وقوع قیامت ہے. سورت نحل مکی ہے اور اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہے. موجودہ ترتیب میں یہ قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے، لیکن نزول میں 70 ہے اور سورت کہف کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورت کا موضوع بیان وقوع القیامہ، کہ قیامت آئے گی. قیامت سے پہلے دو باتوں کی ضرورت ہے، اللہ کی توحید ماننا اور ہر قسم کے شرک کا رد کرنا اور اس سے بیزار ہونا. تو شرک کی چاروں قسمیں اس سورت میں ان کا رد کیا گیا، اور اعمال میں محرمات سے بچنا ہے تو محرمات اربع اس سورت میں موجود ہے. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند تعالی کی خلقت ہے، خداوند تعالی کی خدائی میں شریک نہیں ہے. حق تعالی شانہ کے خلائق اللہ کی توحید اور تفرید کے دلائل ہیں، اور اس پر واقعات اور امثال. ابتدا میں قیامت ہے اور اخیر میں حضرت ابراہیم کی شہادت ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ. سورت ما قبل کے ساتھ مربوط ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آئے. موت سے مراد قیامت بھی ہے. تَعْمُرُ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح فرمائیے و تحمید. یا فرمائے سبحانہ وتعالی اما یشرکون، وہ تسبیح کا لائق ہے اور ہر قسم کے شرک سے پاک. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مسئلے پہ قائم رہیں اور غم نہ کریں. أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ، استہزاء کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہے. انسان کی طبیعت میں کمزوری. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین، یہ تو مجھ سے بھی جگڑتے ہیں. سورت ہجر کی شروع تھی وقوع قیامت سے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو نحل کی شروع بھی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. سورت 100 وجوہات کے ساتھ ما قبل کے ساتھ مربوط ہے. سورت نحل کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی سے بیان قیامت ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں ملائک، انبیاء، اولیاء، حیوانات، مویشی، آسمان، زمین سب کی تخلیق کا تذکرہ ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں مخلوقات کے فوائد سے اللہ کی قدرت اور توحید پر استدلال کیا گیا ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں ایسے مضامین آئے جو اس سے پہلے نہیں آئے. لِتَسْتَخْرُجُوا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں اللہ کی توحید پر تقریباً تمام مخلوقات کی شہادت موجود ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں اسلامی عقائد پورے بیان ہوئے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم، رد شرک اعتقادی فعلی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گزشتہ تمام مضامین کا تکملہ ہے، کیونکہ سورت بنی اسرائیل سے ایک نئے مضمون کا آغاز ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا خدا کا فیصلہ، آپ اس کے آنے میں جلدی نہ کریں. قیامت گویا کہ آئی گئی ہے. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، جب قرآن شریف کی آیت اقتربت الساعة نازل ہوئی تو کفار ایک دوسرے کو کہنے لگے، ان محمد یزعم ان القیامت قد اقتربت فامسکوا عن بعض ما کنتم تعملون حتى ننظر. مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد نے اعلان کیا ہے قیامت آ گئی، ذرا آج کام کاج نہ کرو، قیامت کا نظارہ دیکھ کے آتے ہیں. جب دن گزر گیا تو کہنے لگے، یا محمد ما نرا شیئا مما تخوفنا به، آپ جن باتوں سے دھمکاتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے کم عقلو، اے بے عقلو، اے ہوش اور دانش سے محروم قوم، جو کام ہونے والا ہے اس کو آئے ہوا سمجھو. تفسیر زاد المسیر جلد 4 صفحہ 426. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت آئی گئی، اس کو مانگنے میں جلدی نہ کرو. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے کہ کہے نہ ہو، وہ تعالی اور وہ بلند ہے کہ نہ کر سکے. اما یشرکون، ان کے شرک سے، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، بھیجتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ، یا خاص فیصلے کے ساتھ، یا روح الارواح ان کے ساتھ، من امرہ، اپنا فیصلہ دے کر، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، بندوں میں سے. اللہ فرشتے اور جبریل کو پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں، ان انذروا، کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں یہ مشکل کشا مگر میں ہی ہوں، مجھ سے بچو. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمان و زمین برحق. تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو ایک بوندے سے. فیضا و خصیم مبین، بس نہ کہا وہ جگڑنے لگا کھل کر. کہتے آدم علیہ السلام کہ نصف جسم میں روح ڈلی تھی اور نصف میں باقی تھی، کہ اٹھ بیٹھے. تو ملائک نے کہا کہ ذرا صبر کرو، جب اٹھنے لگے تو چھینک کے آئی. تو ملائک نے کہا کہ ذرا صبر کر لو، تو حضرت آدم نے کہا کہ پھر آدھے جسم میں روح ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر سر رکھ دیا نہیں. خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو بوندے سے. فیضا و قصیم مبین، پس ناگا وہ جگڑتا ہے کھل کر. باپ کو کہتے ہیں کہ ابا آپ کی بات ٹھیک نہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. وہ کل کا پیدا آج جو ہے دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے. والانام خلقها لکم، مویشیاں پیدا کی تمہارے لیے. فیہا دفعل، یعنی لکم فیہا دفعل، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا سامان ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ حضرت جب سردی میں نہا لیتے، ثم یطفئ بی، پھر مجھے اپنے ساتھ ملا لیتے، چمٹا لیتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے. دفع، دفع کہتے ہیں اون کے بنے ہوئے کپڑوں کو، دوڑئی، بنین، واسکٹ، پوستین، شڑئی، کمبل، گرم کوٹ، برانڈئی، داٹول دفع ہے. مویشیوں کو پیدا کیے تمہارے لیے. فیہا لکم فیہا دفعن، طالب علم کے لحاف میں بلی سوتی تھی، اس نے کہا ہو آج پتہ چل گیا کہ یہ میرے لیے دفاع ہے، کیونکہ بلی بھی بستر گرم رکھتی ہے. وہ منافع، اور بھی فائدے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گوبر زمین میں ڈالتے ہو، ان کی ہڈیاں علیحدہ کام آتی ہیں، ان کے چمڑے اور کام. ومنھا تاکلون، ان میں سے تم کھاتے بھی، سب نہیں کھاتے ہو، ہر حلال جانور میں سات چیزیں آرام ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوش منظری ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت شام کو تم واپس لاتے ہو، وہین تسرحون، اور جس وقت صبح چرنے لے جاتے ہو، دیکھو چرنے لے جانا مقصد نہیں، مقصد تو خیریت سے لانا ہے، اگر جانور چرنے گئے شام کو نہیں آئے فائدہ کیا، تو مقصد تو پہلے سے مل گیا. وہین تریح، آراہ یریح، جانور کو جنگل سے گھر لانا، اور سرحا یسرح، مسرح کہتے چراگاہ کو، معلوم ہوا کہ جانوروں کا چرنا، ان کو چرانا، جانور پالنا، یہ سب کے سب اللہ کی نعمت ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، لَا بَلَدٍ، ایسی جگہ تک، ایسے شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي، کہ نہیں ہو تم پہنچانے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر یہ کہ اکتا جائے تمہارا جی، پھول جائے تمہاری سانس، مشقت میں پڑ جائے تم. شق یہ مشقت سے ہے، ایک بزرگ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم چر جاؤ، اس کا یہ خیال ہے کہ شق سے ہے، ٹھیک نہیں ہے بات. بشق الانف، شق من المشقہ، یعنی ایک بوری آٹا، 10 بوری سیمنٹ، ہم اگر پہنچایا تو کتنی دیر لگے گی، لیکن گد گاڑی یا مدرسے پہنچاتی ہے کتنے آرام سے. یہ اللہ کا انعام ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت نرمی کرنے والے مہربان ہے. والخیل والبغال، گھوڑے اور خچر، والحمیرہ اور گدے، لترکبوها، تاکہ تم اس کی سواری کرو، وزینہ، اور خوش منظری بھی ہے. او مکرانیوں کا گدا جا کے دیکھو، دلہن بنا دیتے ہیں اسے، تم حیران ہوں گے کہ خدایا گدے میں زینت کہاں سے آئی. ایک ایک گدا 45,000، 50,000، 1.5 لاکھ کا گدا بھی ہے جس نے اکھاڑا جیتا ہے اور دوڑ میں اول آیا ہے، ان میں بھی جید جدہ ممتاز سب موجود ہے، ارناسب بھی ہے. آیت میں گھوڑے، گدے اور خچر کو اکٹھے ذکر کیا، شاید ابو حنیفہ نے جو گھوڑے کو حرام کہا ہے آیت مبارکہ پر نظر مبارک کی، اللہ نے ان تین کو علیحدہ ذکر کیا. اگر حنفی نے اس سے استدلال کیا تو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی کہ تمام حیوانات سے علیحدہ تینوں کو ذکر کیا. یقیناً گھوڑا بہت اشرف ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، خچر اس کے بعد ہے، اور گدا تو ظاہر ہے گدہ ہی ہے. لترکبوها وزینہ، تم اس کی سواری کرتے ہو اور یہ سجاوٹ بھی ہے، اس کو ایسا سجا دیتے، زین ڈال لیتے، اس کی آنکھوں پہ پرپری لگا لیتے، اس کو رنگ لگا لیتے، او ایک تماشا. لیکن حیوانات میں سے گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے کہ جو بناؤ سنگار سے متاثر ہوتا ہے، جب اس پر اچھا زین ڈال لیتے ہیں تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب شاندار طریقے سے شاہ سوار بیٹھ جاتا ہے سجا کر، تو اسی حساب سے پھر قدم رکھتا ہے، شان ہے اس کی، بادشاہ ہے. گدا جو ہے وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اوپر کچھ بھی ڈالے، اپنے آپ کو ڈالے اس کے اوپر یا کسی اور کو ڈالے. بلادت کے اندر گدا اول نمبر ہے، نہ سمجھی نہیں. لیکن آیتوں کے اندر رب العالمین نے مشرک کی جو قباحت بیان کی کہ یہ گدے سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ گدا کم از کم چارہ کھلانے والے کو تو جانتا ہے، مگر یہ جس نے پیدا کیا اور جو اس کو عزت دیتا ہے اس کے علاوہ اوروں سے مانگتا ہے. وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ کہ جو سواریاں موجود تھی وہ تو یہ ہے، اللہ ایسی سواریوں کو پیدا کرے گا کہ اے صحابہ نزول قرآن کے وقت تم اس کو نہیں جان سکتے، سائیکل، موٹر سائیکل، رکشہ بیمار، ٹیکسی، موٹر کار، ویگن، بس، ہیلی کاپٹر، جہاز، یہ تمام انسان کے لیے سواریاں ہیں. سائیکل سے شروع ہو کر جہاز تک بات پہنچی، ریل گاڑی، یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں آ گئے، اللہ پیدا کر دے گا ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. اور یہ قرآن شریف کی جامعیت ہے کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ سیدھا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سیدھے راستے میں سے کچھ راستے علیحدہ ہوئے ہیں جو ٹیڑھے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، خداوند تعالیٰ تک جانے کا راستہ تو سیدھا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، سبیل مونس ہے، اور اس میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے جو علیحدہ ہو چکے ہیں، جیسے مبتدی، جیسے روافض، جیسے معتزلہ، جیسے خوارج، جیسے مرجیہ، جیسے قدریہ، جیسے جہمیہ، جیسے کرامیہ، جیسے رضائیہ، یہ ٹیڑھے راستے ہیں. صحابہ کے دشمن سبائیہ کی جدیدہ اور جماعت الکافرین حزب الشیطان، یہ سارے کے سارے ومنہا جائر، سیدھے راستے کے مقابلے میں جو ہے وہ صحیح نہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آیت کو سمجھ لو. مجھ سے ایک بڑے عالم نے پوچھا تھا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. اس زمانے میں ہم نے گاؤں میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب مدظی اللہ سے ترجمہ پورا پڑھا. میں نے کہا کہ ہاں پڑھا. کہا پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا پوچھی. تو یہ آیت پڑھی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. میں نے کہا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، اور اس سیدھے راستے کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب ٹیڑھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یوں کہو کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، اور اس سیدھے راستے میں سے جو علیحدہ ہو گیا وہ ٹیڑھا ہے، تاکہ بدعت کا رد برملا ہو جائے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا ان سے ادب پڑھنے کے لیے، وہ ادیب تھے، تاریخ و ادب کے امام تھے، تو مجھ سے پوچھا کہ ترجمہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو حضرت نے پوچھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اسی گھاٹ کے قریب دو عورتیں دیکھی جو مویشیوں کو روک رہی تھی، تزودان کے معنی تمنعان. حضرت بہت خوش ہوئے، اور ایک کتاب التریف لیدیب الزریف ظہر کی نماز میں باہر لے آئے، فرمایا کہ یہ مجھے دیوبند میں مولانا انور شاہ نے انعام میں دیا ہے، تم رکھ لو، کیونکہ تمہیں ترجمہ خوب آتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے میزان النحو المیر نہیں پڑھی تھی، اس وقت کا ترجمہ. اور کتنا زمانہ گزرا ہو، آج بھی ہم ترجمے کے طالب ہیں، اور یہاں ایک دو سال پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اب میں کیا کروں، میں نے دو دفعہ آپ سے پڑھا ہے. نظر تیم تو اس گھڑی دل شروع ہوگا نہ روزہ ہے چھٹیا نہیں، بلکہ آسانی سے ترجمہ ہونے سے کون ہے تو گھڑی کا بس ڈانس شروع ہوگا داغ خلق میں، پر ڈانس خوشحالی کی خوب قرآن نہیں سیدھا کو تول کتابوں نے ویلی پر ترجمہ بالکل نہ پوئی، آیات توڑتے ہوئے رنگ زرد سی. بالکل تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کنسیشن نہیں ہوگا، اگر اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. ایک قرآن شریف کا پڑھنا کہ ما تجوز بہ الصلاۃ تلاوت، نماز صحیح ہونا چاہیے. دوسری فقہ کہ ازبر ہو بالکل فقہ. تیسرا قرآن شریف، احفظو ایہا الطلباء والفضلاء، یہ تین عناصر ایسے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کی زندگی زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے. ایک تو قرآن شریف تمہیں مقدور بر یاد ہو اور پڑھ سکتے ہو، تقریر اور درس میں بھی اور نماز میں بھی. دوسرا یہ کہ فقہی استحضار ہو، اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سے کوئی پوچھے آپ کو پورا مضمون یاد آنا چاہیے، اور جب اس طرح آپ ہو جائے تو بس پھر آپ اپنا درس قائم کریں، اور جب تک ایسا نہیں ہے تو ہر سال آؤ اور ترجمہ پڑھو ہر سال. یا ایسے لوگ ہیں جو 13 سال سے مسلسل آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی لطیفہ سنو، بڑے بڑے مشائخ سے پڑھ چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں فائدہ بہت زیادہ ہے. محتمیمین محدثین ملکوں کے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بہترین شغل ہے
خدا کا فضل ہے کہ ہمیں آنے کا موقع اللہ نصیب فرماتے ہیں، ہم کیوں اس میں لے لے تو لال کر لیں.
قدر زر زر درشن آسد قدر جوہر جوہری، سبحان اللہ. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتے ہیں ہدایت دے دیتا تم سب کو، یعنی کوئی ٹیڑھا راستہ نہ ہوتا، نہ اس وہ شیطان بنتا، نہ جماعت الکافرین نکلتی، نہ اور تنظیمیں ونظیمیں بنتی، اور نہ مختلف فرقے بنتے. یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوا ہے. والذی انزل من السماء ماء، اللہ وہی ہے جو اتارتے ہیں آسمان سے پانی، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں سے پینا ہے، ومنہ شجر، اس میں سے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم مویشی چراتے ہو. وہ سورۃ نحل پڑھنے کے بعد تو جس کو نہیں ہے وہ بھی گائے پالے گا. سورۃ نحل پڑھنے کے بعد تو جی چاہتا ہے کہ دو چار بکریاں اور ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہو، اور زور کی نماز کے بعد اثر تک آدمی جنگل میں چرائے. ما من نبی الا ورا الغنم، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا جس نے مویشیاں نہیں چرائی. وقد رأيت الغنم لبني سعد على قراري، رواه البخاری. میں نے بھی بنو سعد قبیلے کے بھیڑ بکریاں چند سی راتوں کے بدلے میں چرائی ہے. جب یہ حدیث آتی ہے تو میں بخاری میں کہتا ہوں کہ یہاں لکھو ففیہ اظہار و تشکر علی العبدیہ، اس میں بندگی کا اظہار ہے اور اس نعمت پر شکر ہے. معلوم ہوا کہ مویشیاں پالنا علوم قرآن میں سے ہے. تسیمون اسی سے صائمہ ہے، کتاب الزکات میں جو لکھا ان کان صائمتن اکثر الحول، اگر مویشی ہیں اور پھر وہ چرنے والے ہیں سال کے اکثر حصے میں تو زکات آئے گی، ورنہ بندے ہوئے جانوروں پر نہیں آئے گی. باڑے والے کہتے ہیں کہ ہماری بھینسیں تو بندی ہوئی ہیں، وہ کہاں چرے؟ تو بھینسوں پر تو زکات نہیں ہے، لیکن جو سرمایہ تجارت میں لگا ہے اس پہ ہے. یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اگاتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی، اور زیتون اور کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. طالب نے پوچھا کہ سیب آیت میں سبزی کا ذکر نہیں آ رہا ہے، بس یا اناج ہے اور یا پھل ہے، یہ ٹماٹر، بینگن، آلو، اروی، ترئی، لوکی، میتھی، پالک، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ تو استاد نے کہا کہ یہ اناج میں آ گیا، روٹی سالن کے ساتھ کھائی جاتی، اگر اس کا ذکر ہو جاتا تو پھر ہم کہتے ہیں مرچ مسالہ گھی اور ہلدی یہ نہیں آیا، تو اس لیے بڑی چیزوں کا ذکر ہوگا، چھوٹیوں کا نہیں ہوگا. یہ حاصل نہیں کیا. جب اناج آیا نا کہ بھائی آج آپ کی دعوت ہے، پشتو میں کہتے ہیں کہ روٹائی بخوری موسا، پشتو میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں روٹی کھا گئی، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف روٹی ہوگی اور آپ ہوں گے؟ پھر تو سالن گھر سے لانا پڑے گا. مطلب یہ کہ روٹی کے ساتھ جو کچھ تقاضے ہیں وہ موجود ہوں گے، یہاں تک کہ مربع اور اچار بھی ہوگا، سلاد بھی ہوگا. ایک مہمان یہاں آیا، دو تین مہینے ٹھہرا، تو میں وطن گیا تو میری دعوت کی، تو سب کھانا لگا، اور اپنی زمین کے کھیت میں سے سرسوں، تھوڑا سا پالک، تھوڑی سی میتھی، کھیرا، سب چیزیں کاٹ کاٹ کے لایا، اتنا بڑا ٹرے سجایا تھا، لیکن وہ فاصلے پہ رکھا ہے. تو بیٹے کو کہنا چاہتے کہ اس کو اٹھا کے لاؤ، لیکن سلاد کا نام بھول گیا، تو مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور بیٹے کو بھی دیکھ رہے ہیں. ارے کہنا لگا رہا واق لگانا نہ اور تیسے سے استاد کا پکے کا مانا واقع ہوتا رہا لگانا. کہتے استاد ناراض نہ ہو، کہیے گھاس جو ہے استاد کے لیے لاؤ نا. سلاد کا نام بھول گیا، یار میں پاگا دوں نے پوئی دکھو تمہیں چھوڑ کر. مولانا ضیاء القاسمی پنجاب کے مقررین و مناظرین میں اول نمبر غیرتی انسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے اور دیر تک ان کے سائے کو قائم رکھے. وہ واقعی اپنے زمانے کا شیخ القرآن کے بعد دوسرا ترجمان ہے مسلک حق کا دیوبند کا. تو ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے, تقریر تھی وہاں, پختون جوش میں آئے, نعرے لگا رہے تھے, ضیاء القاسمی کا نام بھول گئے, تو کہنے لگے دا مولا زندہ باد, دا مولا زندہ باد. کہنے لگے یہ مولوی زندہ باد, دا مولا زندہ باد, دا مولا زندہ باد. وسخر لکم الليل والنهار, اور کام پہ لگائے تمہارے لیے رات اور دن, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند. اتفاق سے کہیں کسی شخص کا باپ کا نام تھا شمس, شمس الحق نام تھا شمس کے نام تھا, اور ماں کا نام تھا قمر. تو وہ اس سے ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا ذکر آ رہا ہے کہ ماں باپ دونوں کام میں لگے ہوئے, کام پہ تو سب لگے ہوئے. اس نے کہا شمس سے مراد سورج ہے اور قمر سے مراد چاند ہے. شمس و قمر فصل و رم اسمان دے کور دے, اور شمس و قمر میں در خطوط نبری دیا. والنجوم, اور ستارے, مسخراتم بے امرہ, کام پہ لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے, سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو بے روزگار ہو, سب کام پہ مصروف ہے. بے روزگاری تو دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے, سب سے بڑی پکڑ جب آدمی کی ہوتی ہے تو اس کا کام کاج دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے. کہ سرکاری افسران کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آ جاتا ہے 50 سال 25 سال 30 سال کی ڈیوٹی کر کے, وہ مسٹنڈا آ رہا ہے جا رہا ہے جی بڑا دفتر میں, اچانک بات پتہ چل جاتا ہے کہ ریٹائر ہو گیا, اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. کیوں؟ اپنے لان میں ٹہلتے ٹہلتے دورہ پڑ گیا, بے روزگار ہو گیا نا. بے روزگار جب آدمی ہو تو اس کی توجہ اپنے اوپر ہو جاتی ہے, جب توجہ صحت کی طرف ہو جاتی ہے تو صحت جواب دے دیتی ہے. اہل اللہ اس لیے دیر تک سلامت رہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں, ان کو اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, علم نجوم کے جتنے قاعدے ہیں وہ والنجوم مسخرات بامری ہی سے نکالے گئے ہیں. وما ذرا لکم فی الارض, اور وہ جو پیدا کیے تمہارے لیے زمین میں, مختلفا الوانہ, الگ الگ ہے اس کے رنگ. آہا, انسانوں کا اور رنگ, حیوانات کا اور رنگ, سبزیاں اور رنگ کی, پھل اور رنگ کے, کپڑے میں رنگ مختلف, درسوں میں رنگ مختلف, قطبی کا مضمون اور ہے, شرجامی کا اور ہے, مشکات کا سال اور ہے, دورہ حدیث اور ہے, مختلفا الوانہ. الا فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون, اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لیتے ہو. وہو الذی سخر البحر, اللہ وہ ہے جس نے کام پہ لگایا سمندر, اتنا بڑا سمندر, کہتے ہیں دنیا 20 حصے ہیں, 19 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے. سارا جہان جو آباد ہے, امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جاپان اور عربستان اور پاکستان اور سارا کائنات, یہ خشکی کا 1 حصہ ہے. 20 حصوں میں سے 1 حصہ ہے, 19 حصے باہر ہے. رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر کو بھی میں نے کام پہ لگایا. آیت سے استدلال کیا ہے بعض مجتہدین نے کہ سمندر بھی بٹے گا اور سمندر پر بھی تصرف حکومت کا ہو سکتا ہے. امام اعظم سے جو اقوال منقول ہے کہ سمندر پر کسی کا اثر نہیں, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ سمندر کوئی اپنے کنٹرول سے گھر نہیں لے جا سکتا, اور دوسرا مطلب یہ کہ سمندر سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. کچھ سمندری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں تو گزرنے دیں ان کو, الا یہ کہ وہ خطرہ اور ضرر کا باعث ہو, جیسے امریکہ کا بیڑا, خدا اس کا بیڑا غرق کرے. وہ جب بھی حرکت میں آتا ہے تو اسلام کو نقصان دیتا ہے. وہو الذی سخر البحر، اللہ نے کام پہ لگایا سمندر کو، سمندر پر آدمی پل بنا گیا، کشتیاں چلا رہے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ کھاتے ہو تم اس میں سے گوشت تازہ، گوشت تازہ، لحوم میں اعلی اللحم وہ سمک ہے، مچھلی، مچھلی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تازی ہو. اور مچھلی بھی مشہور تو یہ کہ میٹھے پانی کی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کڑوے پانی کی مچھلی وہ زیادہ زوردار ہے، کیونکہ مچھلی نمک میں لذیذ پکتی ہے. اس لیے شوریدہ پانی کی مچھلی جیسے سمندر کی پاپلیٹ ہے، دنیا کے اندر اس کا ثانی نہیں ہے. 300-350 روپے ایک کلو، یہ اسے 150. لحمن طریہ، علماء نے استدلال کیا ہے کہ مچھلی واضح ہونا چاہیے، چنانچہ جواہر الاخلاطی میں ہے کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا مچھلی ہونا نہ معلوم ہے حرام نہ جائے. جواہر الاخلاطی، الروبیان الصغار، السماق الصغار حرام ہونا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ مچھلی ہے یا نہیں. تو جب یہ اشتباہ پیدا ہو جائے کہ مچھلی ہے یا نہیں تو اس کا استعمال منع ہے، جیسے روبیان جھینگا، الگ تحقیق، یہ مچھلی نہیں ہے. بدر الدین عینی نے عمدہ کے اندر اور بنایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ ایک قوم بہت بے غیرت ہو گئی تھی، ان کو مسخ کر کے ان سے جھینگا بنایا ہے، یہ ممسوخ قوم ہے. اور ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امریکہ تشریف لے گئے تھے تو ایک بہت بڑا فش سینٹر تھا، وہاں تشریف لے گئے اور ان کو کہا کہ میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں، ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں، اگر یہ مچھلی کی کوئی قسم ہے تو یہ حلال ہے، اور اگر یہ مچھلی کی کوئی قسم نہیں ہے تو یہ ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا لکھ کے دو اپنے پتے کے ساتھ، حضرت نے کاغذ پہ سوال لکھ کے دے دیا، نیچے دستخط کر کے پتہ لکھ دیا. حضرت دو ہفتے بعد جب تشریف لے گئے تو انہوں نے 150 صفحے پر مشتمل کتاب دے دی، اس پر ریسرچ کر کے 150 صفحے تقریبا، اور اس میں تمام تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ جھینگا نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، اور جھینگے کا مچھلی کے ساتھ وہ واسطہ بھی نہیں ہے جو کتے کا بکرے سے ہے اور جو لومڑی کا مرغ ہے، سن ایک علیحدہ جنس اور نوع. یہی وجہ تھی کہ فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے اور حرام ناجائز، مکروہ نہیں، حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے. بعض مولوی صاحب مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے، کھانے پینے کے اندر مکروہ حرام کے حکم میں ہے. دیکھیے فتاوی عالمگیری جلد پنجم فصل فی الکراہیہ، قال محمد بن الحسن الشیبانی وعلم ان کل مکروہ حرام عندنا، امام محمد اعلان کر چکے ہیں ہر مکروہ فقہ کے اندر وہ اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں. اور حضرت گنگوئی نے حرام و ناجائز لکھا ہے. رہ گئی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی وہ عبارت امداد الفتاوی میں کہ اس وقت تو اس کا مچھلی ہونا واضح ہے، اسی عبارت کو لے کر کے جھینگا خور آگے بڑھتے ہیں، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ عبارت پوری کر لے. آگے حضرت نے لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے آگے جا کے مجھے اور تحقیق ملے، خود حضرت مطمئن نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت گنگوئی کی عبارت اور خطوہ مولانا اشرف علی صاحب کے علم میں نہیں ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ لکھتے. ویسے بھی قاعدہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی یا اور دیوبندی کا جب تعارض ہو تو ترجیح حضرت گنگوئی کو ہے، وہ حضرت مولانا اشرف علی کے استاذ کے استاد ہیں، شیخ الہند ان کے استاد ہیں، گنگوئی صاحب شیخ الہند کے استاد ہیں.
اور ہندوستان میں جس کو فقیر الاطلاق کہا ہے وہ مولانا رشید احمد صاحب ہے.
اور حرام و حلال کے اندر جب تعارض پیدا ہو جائے تو ترجیح حرام کو ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے.
اور پھر رہ گئی یہ بات کہ نیو ٹاؤن کے دار الافتاء میں ایک مولوی صاحب ہے، وہ جھینگے کو حلال حلال کہنے لگے. میں نے ان کو ایک مجلس میں کہا کہ کم از کم جس ہستی کی گود میں آپ نے پل بڑھ کر فتویٰ سیکھا ہے، دیانتداری کا تقاضا ہے، اس کا حوالہ دیا کرے. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن عمر بھر ناجائز و حرام لکھتے تھے. تو ایسے لوگ آج مسلط ہو گئے کہ جو اپنے مشائخ اور اساتذہ کو چھوڑ گئے. پھر وہ قوم جو جھینگا کھانے کی مرتکب ہے ان کا قول قطن معتبر نہیں ہے. ما یحل عقلہ وما لا یحل میں ہندی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مبتلا بھی کا قول غیر معتبر ہے. شرابی کب شراب کو حرام مانتا ہے، جوا باز کب جوئے کو غلط کہتا ہے. اس میں فریق ثالث وہ فقہا جن کے ہاں سرے سے جھینگا ہے ہی نہیں، تحت العبارات ان کا اعتبار ہوگا. باقی مولانا عبدالحی نے جو مجموع الفتاوی میں لکھا ہے تو وہ دمیری سے متاثر ہوا ہے، اور دمیری شافی ہے بہت طویل الید، اور دمیری کا مزاج اہل علم جانتے ہیں کہ وہ بطریقہ طریقہ احناف کے حلقوم سے ناجائز چیزیں اتارتے رہتے ہیں. چنانچہ درس ترمیزی میں مولانا تقی موصوف نے جو تحقیق لکھی وہ صحیح ہے، اور فتح الملہم میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، شرارتی تو بنگالی بہت زیادہ ہے، شیطان بھی ان سے کان پکڑ کے پناہ مانگتا ہے. خود ہی پوچھا مسئلہ، اس کو پتہ تھا کہ جب ہم پوچھیں گے تو یہ بول پڑے. تو جب میں بول پڑا تو ایک ہے یہاں کراچی میں رہتا ہے تیزل خان، مجھے کہتا ہے کہ اجرت اس پر آپ نہ بولے تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا حلال ہے. میں نے اس کو ایسے غور غور سے دیکھا، ہمارے یہاں میزان میں ہوئی میر پڑھ کے فیل ہوا ہے. میں نے کہا کہ بنگال میں کس سن میں علماء کا اتفاق ہوا ہے، اور ان علماء میں سے کسی ایک کا نام چاہیے. دیوبند کے مولانا حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی مفتی موجود تھے، سب علماء تھے، سالانہ جلسہ تھا. ایک اتار کے محل میں دعوت تھی، اس سے بڑا حال تو بھرا ہوا تھا. میں نے اس کی طرف ایسے غور سے دیکھا، میں نے کہا کس سن میں علماء کا اتفاق ہوا ہے، اور ان علماء میں سے کوئی ایک نام چاہیے. تو کہنے لگے کہ یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا اس سلہٹ شہر کا سب سے بڑا عالم مولانا اطہر علی سلہٹی، ان کی کتاب سامنے شیشے میں رکھی ہے، اتبیان فی حرمت الروبیان، تو واضح فیصلہ یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور مولانا شمس الحق فرید پوری نے اپنی بڑی تفسیر کے مقدمات میں لکھا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان میں جھینگا لکھا ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے. اور مفتی فیض اللہ کا فتویٰ دنیا میں معروف ہے. میں نے کہا آپ کسی ایک کا فتویٰ سنائے ذرا جس نے اس کو حلال کہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیوشن ماسٹر جو مولوی ہوتے ہیں بیگمات کو ادھر ادھر کرنے والے، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ داخو ٹول ماتا مالی ہوں گی مارے تبوں سے کا پر تگنے سری ہمیشہ دئی میں حلال و حرام فتح اور کئی سے بے شرم. جب میں نے یہ بات کہی تو خدا جزائے خیر دے ہمارے بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سلہٹی کو، انہوں نے کہا اس سلہٹ شہر میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے 22 سال گزارے ہیں. جس دسترخوان پر شیخ الاسلام کو آنا ہوتا ہے جھینگا ہٹانا پڑتا، جھینگا رکھا ہوا اور شیخ الاسلام آئے مولانا حسین احمد واپس بلا دیتے، بس یہاں کھانا نہیں کھانا، تم نے جھینگا رکھ کے میری توہین کی. اور ان کے چھوٹے بھائی ہمارے دوست اور محترم مولانا عتیق الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے والد مولانا محمود صاحب جو حضرت مدنی کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے ہم کو جو وصیت کی ان میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بیٹے جھینگے نہ کھانا. تو یہ مطلب نہیں کہ تمام بنگالی جھینگا خور ہے، لیکن ہے اس میں ایسے پٹے وٹے ملتے ہر جگہ. وہو الذی سخر البحر،
اللہ وہی ہے جس نے سمندر کام پہ لگایا. وہ کیا کام کر رہا ہے سمندر میں؟ وہ پاپلیٹ بھیج رہے ہیں ہم کو. حالانکہ سرکار کہہ رہے جیتا تو میں سے شیر ہو رہے داخل ریلوے کاروں کو ذرا بس زید امرن یار زید امر ڈیر ہونے والے راہولی میں استاد سے تو شیر نراڑا اس مت نہ آئس کریم نہ سیاح بوتل اسے نراڑا لیکن پیرا کے رو رکھے ہوا لو ذرا بس زید امران پدی نے پوئے دو سیدھا ہوں مفروض ہے مثال لے لتاکلوا منہ لحما طریا تاکہ کھا لو اس میں سے گوشت تازہ. گوشت بہترین طعام ہے اور ایمان کی نشانی ہے کہ مومن گوشت کھاتا ہے. ان الکریم اذا اضاف اضاف بلحم اصولیین لکھتے ہیں نیک خصلت انسان اور بزرگ شخصیت جب کسی کی دعوت کرے تو گوشت ضرور ہو. اعلی لحم سمک ہے, دوسرے درجے میں دجاجہ ہے مرغی, تیسرے درجے میں ماز ہے بکرا, چوتھے درجے میں گائے ہے بکور, پانچویں درجے میں اونٹ, چھٹے درجے میں گوسفن وان, ساتویں درجے میں بھینس. ہاں بھینس سے آگے کوئی گوشت نہیں ہے. عرب کے اندر بھینس کا گوشت آلہ سمجھتے ہیں اور روس کے اندر آلہ گوشت گائے کا سمجھا جاتا ہے. پختونوں کے ہاں بھی بہترین گوشت گائے کا ہے. افغانستان بلوچستان میں وہ بھیڑ ہے لیکن ان کے بھیڑ پہاڑی ہیں, ان میں چربی نہیں ہوتی, نقصان نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ ویسے تو قربانی بھیڑ کی افضل ہے دمبے کی مینڈے کی, لیکن فقراء کے فائدے کے لیے گائے اور بھینس اونٹ کاٹا جائے تاکہ زیادہ گوشت ملے تو بہتر ہے. عالمگیر جلد پنجم کہتے گوشت جب تازہ ہو تو تریاق ہے اور گوشت جب باسی ہو جائے تو ہلاک ہے. اذا کان ترین تریاق واذا کان بائتا وبائسا فہلاک. گوشت کا فائدہ اس وقت ہے جب مسالے اور گھی کم ہو, اس لیے سیب کا گوشت تلنے سے زیادہ بہتر ہے. ایران کے اندر گوشت تنکوں سے بنتا تھا, جلتا تھا, تو اس کو بریان کہتے تھے. بریان مرغ و بریان بچشم مردہ میں سیر. ہندوستان کے اندر گوشت کا طریقہ کباب کی شکل میں ہے. صوبہ سرحد کے اندر گوشت کا طریقہ پکنے کی شکل میں ہے. افغانستان میں اعلیٰ طریقہ اس کا دم پخت ہے, چمڑے سمیت تندور میں ڈال لیتے ہیں. جیسے مولوی عمر چلوی مبتدی نے حضیل الوا پراٹا شہد مکن فرنی اور یہ سب لکھا ہے, اس طرح میں بھی گوشت پر جلد لکھ سکتا ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی قوم کون سا گوشت کھا رہی ہے اور ان پر کیا اثر ہے. یہ بھی عجیب بات سر. جن جانوروں کا دودھ زیادہ ہے جیسے بھینس اور گائے, ان کے گوشت کھانے سے علم بڑھ گئے. جن جانوروں کا دودھ کم ہے جیسے بھیڑ بکری, ان کے کھانے سے علم میں کمزوری ضعف آ جائے. کیونکہ علم کے لیے تسلی چاہیے, اس کو علماء کہتے ہیں ثلج الصدر, ٹھنڈے دل سے مطالعہ کر جلدی نہیں کرنی. اور علم لا یوتی کا باز حتی توتی او کل کا, جب تک تم پورے اس کے گروی دن ہو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اللہ وہی ہے جس نے کام پہ لگایا دریا, لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ. ہدایہ کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے مچھلی کھائی تو لا یحنس ہو، یہ شخص حانس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں تو مچھلی گوشت ہے لیکن عرف والوں کو پتہ نہیں ہے. عرف میں جب کہے گا کہ میں مچھلی کھلاؤں گا تو گوشت نہیں کھلائے گا، اور جب کہے گا کہ گوشت کھلاؤں گا تو مچھلی نہیں کھلائے گا. دوسرا مسئلہ فقہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کہا کہ گوشت لا کے دو، اس نے مچھلی لائی اور اس نے قبول نہیں کیا تو تاوان دے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق عرف سے ہے. عرف سے اور سمجھ دیں یہ ماحول چلے دیں، اس کو زمانہ نہیں کہتے. دا مین از سوشل اینیمل، سوشل معاشرہ. دا مین از سوشل اینیمل، کہ انسان معاشرتی حیوان ہے. عرف، عرف کو سمجھنا چاہیے سب لوگ. عرف مانا ماحول، اور تو خیر عام اور خاص منطق کی بس ہے، عرف عام اور عرف خاص، لیکن عرف. یہ مسئلہ یاد رہے کہ لحمن تریا اللہ تعالی نے مچھلی کو فرمایا، لیکن عرف میں لکھا ہے کہ مچھلی گوشت نہیں ہے، اور قسم کا تعلق عرف سے ہے نہ کہ حقیقت سے. احفظوا ھذا ستنفوکم اذا جاءت مسئلۃ سمع الاموات وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم دریا سے زیور جس کو پہنتے ہو. بھئی ہم تو زیور نہیں پہنتے، تو عورت جو زیور پہنتی ہے یہ مرد کے لیے پہنتی ہے. جب عورت متعلقہ ہو جائے اور بیوہ تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ غیرتی خاندان کی عورت ہے، پھر زیورات نہیں پہنتی. وہ کہتے ہیں میرا خاون نہیں ہے، جب خاون سفر پر چلا جائے تو عورت زیور نہیں پہنتی. عورتیں بناو سنگار زیور سے نہ کرے، بلکہ مقصد ہے خاون کے لیے پہننا. اس لیے اونچے گھرانوں کی عورتیں جب ان کی بیٹیاں جوان ہو جاتی اور ان کی بہویں آ جاتی تو وہ زیورات اٹھا کے ان کو دے دیتی کہ بس اب آپ کا نمبر آیا، میرا زمانہ گزر گیا ہے. نہ بڈئی سڈئی خبر مرور ہو گئی ماں ڈالی، اب بنگڑی کٹ کٹ چولی وہ زوانے کٹائی زوانہ صحیح دے میں خلائے خراب شوئی دے انہوں نے زوانہ لگا. عجیبہ خبر آگا. فَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہوئے سمندر سے زیور، تلبسونہا جس کو پہنتے ہو. بِالْوَاسِطَةِ بِالنِّسَاءِ وَهُنَّ يَلْبَسْنَهَا لَكُمْ، عورتیں پہنتی ہیں تمہارے لیے. آیت سے استحسان معلوم ہو گیا کہ خواتین کے زیورات ہونا چاہیے، اور خواتین زیورات کی وجہ سے صحت مند رہتی ہے. قرآن کریم میں ہے اومی نشو فی الحلیہ، کہ زیورات کی وجہ سے بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. غریب گھرانوں کی لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں، خوشیاں نہیں ہیں. بڑے گھرانوں کی عورت بچیاں فوراً بالغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوشیاں اور مسرات بکمال حاصل ہے. لیکن ایک نقصان بھی زیورات کا ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، کہ زیور سے لدی ہوئی عورت میں نزاکت آ جائے گی، گفتگو درست طریقے سے نہیں کر سکے گی. اور شریعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ عورت مرد کی طرف فصیح نہ ہو، یعنی کہ عورت بھی جو ہے نا نحمد و نصلی اس کے بعد ہاتھ ہلائے اور کھڑی ہو جائے تقریر شروع کر لے کہ جی بد نظیر آ گئی. علماء نے آیت سے ایک مسئلہ نکالا ہے، تفسیر ابو سعود میں ہے اور دیگر میں بھی، کہ ناجائز چیز جیسے تم استعمال نہیں کرو گے کسی کو پیش بھی نہیں کرو گے. دودھ پھٹ گیا، سالن سڑ گیا، گوشت خراب ہو گیا، تو آپ کتے اور بلے کو نہ ڈالیں. تعریض الحرام حرام، بلکہ آپ کسی جگہ ڈال دیں وہ خود جا کے کھائے، آپ کیوں سبب بنتے ہیں اس کے لیے؟ سمجھ گئے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو کہ وہ چیرتی ہوئی جا رہی سمندر میں، یہ قدرت کی نشانی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ڈھونڈو اللہ کا فضل، یعنی تجارت کر لو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مطلب یہ کہ وہ مچھلیاں لانچ میں ڈالو اور کنارے پر لے آؤ، اور وہ موتیاں اور جواہرات جو تم نے سمندر سے نکالے اب وہ یہاں کراچی ایمپریس مارکیٹ پہنچاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کر لو. تو ایک آیت کے اندر 10 نعمتوں کا بیان ہے. تسخیر البحر ایک, طعام دو, مچھلی تین, ہر قسم کے گوشت حلال کا ہونا چار, اور مچھلی کے اقسام میں سے عمدہ مچھلی یہ 5, مچھلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تازی ہو 6, پھر زیورات کا نکل آنا 7, پھر زیورات کا پہننا 8, پھر کشتیوں کا ہونا اور چلنا یہ 9, اور کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنا 10. تلک عشرۃ کاملۃ, ایک آیت کے اندر 10 فائدے ذکر ہوئے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ نے ڈالا ہے زمین میں پہاڑ. رواسی جمع ہے راسیہ کی, راسیہ بھاری وزن کو کہتے, مراد یہاں پہاڑ ہے. ان تمید بکم, کہ وہ حرکت نہ کرے تمہاری وجہ سے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین زلزلے کی طرح ہلتی. وانہارا, اور نہریں چلائی. وسبلن, اور راستے. چار نعمتیں اور بیان فرمائی. لعلکم تہتدون, تمہیں راستہ پانا چاہیے. وعلامات, اور یہ نشانیاں بھی ہیں. پہاڑ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ جبل ہند ہے, پہاڑ کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ جبل عرب ہے. وبالنجم ہم یہتدون, اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راستے پاتے ہیں. باقاعدہ بتاتے ہیں یہ قطب کا ستارہ ہے, یہ غرب کا ستارہ ہے, یہ شمال کا ستارہ ہے, اس وقت راستہ ادھر ہے. قدیم زمانے کے اندر جنگلوں میں اور دشتوں میں سفر کرنے کا نقشہ وہ ستاروں کے ذریعے بنتا تھا. افمن یخلقو, آیا وہ جو سب کو پیدا کرتا ہے, کم اللہ یخلقو, مانن اس کے ہیں جو کچھ نہیں بنا سکتا, نہ ولی نے نہ نبی نے نہ شہید نے نہ پری نے نہ زندے نے نہ مردے نے نہ فرشتے نے نہ ملائک نے, کچھ نہیں پیدا کیا. افلا تذکرون, اے تم سوچتے نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اگر تم گننے لگو اللہ کے احسانات, لا تحصوها, نہیں گن سکو گے. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت پہلے گزری ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو وہاں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, ایک منعم سے ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے, اور ایک منعوم سے ہے وہ تو ناشکرا ہے. تیسرا تعلق نعمت کا نہیں ہوتا. النعمت تتعلق بموضعین, اما بالمنعم و اما بالمنعوم. تو منعم تو غفور الرحیم ہے, لیکن منعوم وہ ظلوم و کفار ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ, اور جو پکارتے اللہ کے سوا. لا یخلقون شیئا, وہ نہیں بنا سکتے کچھ بھی. وہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندے نہیں. مردے کو زندہ کہنا کم عقل پن ہے. حیات برحق ہے لیکن برزخی, قبری روحی اخروی. اموات غیر احیاء, اس برزخی حیات میں جسم روح دونوں اکٹھے ہیں. سوال جواب ہوتے ہیں, مردہ قبر میں بیٹھتا ہے, کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے. انبیاء تو نماز با جماعت پڑھتے ہیں. الانبیاء وحیاؤن فی قبوری مسلون, الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواتر, میں سیوطی لکھتے ہیں حدیث متواتر, حدیث متواتر. شان ورشاہ فیض الباری میں لکھتے ہیں, جلد اول صفحہ 171. وَعَلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ, بہت اعمال قبروں میں بھی چل رہے ہیں. کل حج عند البخاری, یونس علیہ السلام حج کرنے آئے تھے. وَالصَّلَاةِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ عِندَ الدَّارِمِي وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِندَ التِّرْمِذِي, تو آگے میں نے لکھ دیا. وَالصَّلَاةِ قَائِمًا عِندَ مُسْلِمٍ مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت، لیلت الاسری بی رایت موسیٰ قائم یصلی فی قبره، شب معراج میں میں گزر رہا تھا کسیب احمر کے پاس، موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں ان کو خوراک بھی ملتا ہے، خدا توفیق دیتے سنتے بھی، ثواب بھی اعمال کا پہنچتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، مزے بھی کرتے ہیں، مردے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن مردے مردے ہیں، اموات غیر احیاء، ان کی حیات دنیاوی نہیں ہے. مجھے اپنے بعض بزرگوں پر بہت حیرت ہے جو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ دنیاوی حیات، بس میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا لفظ مجھے قرآن و سنت میں آثار میں کسی جگہ دکھا دے، کسی ایک جگہ دنیا کا لفظ دیکھا ہے. ہمارے جن بزرگوں نے کہا کہ دنیاوی ہے، ان کا مقصد یہ کہ دنیا سے اکمل ہے، دنیا کے اندر اگر آپ کو کمرے میں بند کر دوں تو آپ کچھ کر سکیں گے؟ مر جائیں گے وہی، اور وہ قبر میں بند ہے اور حیات ہے. تو اکمل من الدنیا تو ہے، مانتا ہوں روح اور برزخ کے معاملے دنیا سے بڑھ کر ہیں، لیکن دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی حیات کہنا صرف تقی الدین سبکی اور احمد رضا خان کا کہنا ہے. اور حیران ہو کہ ہمارے حضرات کیسے متاثر ہیں. دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. میرے بارے میں پروپیگنڈے کرتے کہ وہ دنیاوی حیات نہیں مانتے. آپ مانتے تو آپ مجھے سمجھائیں. میں نے حیات الانبیاء و حیات النبی سماع الاموات پر جتنے دفاتر دیکھے، محقق الاثر امام اہل سنہ ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان سے، بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، ان کے علاوہ پورے پاکستان نہیں ہندوستان بھی ساتھ ملاؤ، کسی نے اس موضوع پر اتنا مطالعہ نہیں کیا جتنا میں نے کیا. لیکن میں معذرت خواہوں اس حیات کو دنیاوی کہنے سے، نہیں ہے دنیاوی، غلط ہے بالکل، یہ برزخی ہے. بعد مامات اے نجات الدنیا، موت کے بعد دنیا کے تھیونجے ہوئے. ہاں وہ غلط باتیں کرتے ہیں. حیات برحق، سما برحق، عند القبر سنہ برحق، قبر میں جمیع اعمال و اشغال کا جریان برحق، لیکن ہم فرشیون بی اجسادہم، قاری لکھتے شرح شفا میں، وعرشیون بی ارواحہم، وہ عرشی ہے روح میں اور فرشی ہے جسم میں، اور دونوں کا تعلق ہے آپس میں. جو تعلق روح مال جسد نہیں مانتے، ابن تیمیہ جلد رابع فتاوی کا صفحہ 183، فہاؤلائے کفار بے اجماع المسلمین. صاحب ڈنڈا پہ رکھ لی وہی دے سوکھ دی، میں سے خبر نہیں، خود ابن تیمیہ ہوئی جو کافر دی، فہاؤلائے کفار بے اجماع المسلمین. ابن تیمیہ خود ایک پل پلار گڑی گیا آگاہی نے پوری جائے وجنی. کبھی بھی قرآن و سنت کے مقابلے کا قول نہیں ہو سکتا ہے مومن کا. ہمارے جن بزرگوں نے کہا ہے دنیاوی ہے، میں نے معذرت کر لی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے بڑھ کر ہے. چنانچہ حضرت الاستاذ مولانا بنوری مرحوم نے تسکین الصدور پر جو تقریر لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ وہ اشبہ حیات دنیا بلکہ اس سے اکمل ہے. یہ ٹھیک بات، دنیاوی حیات ہے. ضیاف راول ممبر بنے کہنے وہ جو پڑھاؤ گی کیا شیخ القرآن راول سے درس ہو گی دنیاوی حیات میں. خدا نے نہیں ارے غلط خبری کے. ہمارے بعض بزرگ، ہمارے لوگ، ہمارے مسلک کے رہنما و ترجمان جو ہمارا سرمایہ اور فخر ہے، ان کی تعبیر پر میں حیران ہوں. اشاعتی اور مماتیوں کے بغض اور تعصب میں آ کر جادہ حق چھوڑنا اہل حق کا کام نہیں، حق پر قائم ہو. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ میت کا ادراک حی کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ذیل ہاں ذیل آیا کتب الفخر وعلیہ الفخر، اس نے کہا ادراک المیت لا یکون کا ادراک الحی ابدا. بھائی زندہ آدمی تو گھومتا پھرتا ہے،
انتقال الاموات کا مسئلہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بھی آتے ہیں، یہ تو رضاخانیت ہو جائے گی.
اقوال ہیں، اقوال دین نہیں ہے. نہر کے سر بتراشت کلندری دانت، نہر کی آئے ندارت سکندری دانت. امواتن یہ مردے ہیں، غیر احیاء زندے نہیں. فخر رازی نے لکھا ہے کہ جب اموات کہا تو پھر غیر احیاء کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ مردہ کہہ کر پھر اس کو زندہ کرتے ہیں. فرمایا نانا زندہ نہیں ہے. اور جو اس بقرہ کے اندر اور آل عمران میں گزرا ہے کہ بل احیاؤن، یقیناً سر آنکھوں پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جسد میت ما تعلق روح میت حی ہے، مدرک ہے، حساس ہے، متعلم ہے، متلذذ ہے. وہاؤلاء اللذائذ والحلاوات والامور کلها قبریہ البرزخیہ الاخرویہ لا تطلق علیہ الدنیا ابدا.
دیکھو استاد فتو میں بات اثر میں بولو کہ سکو.
پھر یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ وہ ہمارے بڑے بزرگ جنہوں نے زندگی توحید و سنت کی خدمت میں گزاری، آپ ان کو لکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. پھر اہل سنت نام کس کا ہے؟ ٹھیک ہے کہ بعض نظریات ان کے ان سے آپ اختلاف کر لیں، اس دور میں علماء نے کیا ہے. حیات، سماع، توسل، اسقاط، تبرک، ان مسائل میں ان مشائخ قرآن سے جمہور علماء دیوبند کا اختلاف رہا ہے، اور حق جمہور کے ساتھ رہا ہے. ان کا قول مرجوع ہے، لیکن راجح مرجوح کو اثر انداز کرنا، کسی بزرگ کو حق سے نکالنا، یہ اہل حق کی شان نہیں ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں، غلط ہے. ان کی وجہ سے خدا تعالی نے جتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے وہ مجھے معلوم ہے، الحمدللہ. ہم علم کی دنیا میں رہ کر بے علمی کا مظاہرہ کریں صرف کثرت بڑھانے کے لیے، غلط بات ہے. غلط ثم غلط، مئة فی مئة غلط. حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ یا مولانا پنپیر کو اہل سنت سے خارج کرنا اہل سنت کی شان نہیں. اگر ان کے بعض متبعین نے زیادتی اور غلو کی ہے تو اس پر فتویٰ لگائے گا. کیا امام ابو حنیفہ کے بعد میں آنے والے مرجیہ نے حضرت کو بدنام نہیں کروایا؟ وہ حضرت کا قصور تھا کیا؟ پھر فتوے کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص پر فتویٰ ہو اس کی عبارت موجود ہو یا اس کی تقریر شہادت کے ساتھ پائی جائے، اور جس فتوے میں یہ بات نہیں ہے وہ فتویٰ خرط القتاد ہے، غلط ہے. جو جادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ خارج ہیں، اور جن اکابر کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے عمر بھر مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی ہے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اللہ کا شکر و کرم ہے ہم امت وسطہ ہیں، پورے عدل و انصاف کے قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر و کرم ہے. حیات اور سما میں مبتلا ہو کر ہم مبتدین کے قریب نہیں ہیں، اور توحید اور سنت کے پرچار اور ایمانیات میں ہم بزرگوں کی ولایات اور کرامات کے منکر نہیں ہیں. ہم شریعت کا ایک بہترین ترجمان طریقت کو سمجھتے ہیں، اور علماء کی طرح ایک باصفا جماعت اولیاء کو سمجھتے ہیں، دل و جان سے ان کا احترام کرتے ہیں. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، ویرحم اللہ عبدا قال آمینا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ جانتے بھی نہیں کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، کوئی مردہ معبود نہیں، معبود تمہارا ایک. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. قلوبہم منکرہ، ان کے دل نہیں مانتے. وہم مستکبرون، وہ ہے ہی متکبر. لا جرم، ضروری بات ہے. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں. ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون، جو دکھاتے. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے تکبر والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے. مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ،
کیا اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں افسانے ہیں اگلوں کے، لیحملوا اوزارہم کاملا، تاکہ اٹھائے یہ گناہ کا بوجھ پورا قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلون بغیر علم، اور گناہوں کے بوجھ ان لوگوں کے جو یہ بھٹکاتے ہیں ان کو بغیر دلیل کے، الا ساء ما یزرون، سنو کیا ناکارا بوجھ اٹھائیں گے، قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً سازش کر چکے تھے اگلے ان کے، فات الذین بنیانہم من القواعد، پس اکھیڑ دی اللہ نے وہ عمارت جڑ سے، کہتے ابن عباس کے نمرود نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی تھی، نمرود نے، نمرود ابن کنعان نے، وہ اس کے اوپر گر گئی، فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گری ان پر چھت اوپر سے، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان پر عذاب جہاں سے جانتے نہیں، ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ اللہ ان کو رسوا کر دے گا، ویقول این شرکائی، اور اللہ کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ معبود، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم بہت مشقت کرتے تھے، یعنی اختلاف کرتے تھے اہل حق سے، قال الذین اوت العلم، کہیں گے علماء، علماء وہ ہے جو دلیل سے بات کرے، ان الخزی الیوم، بے شک رسوائی آج کے دن کی، وسوء اور برائی علی الکافرین، کافروں پر پڑے گی، الذین وہ کافر، تتوفاہم الملائکہ، روح قبض کرتے ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے اپنے ساتھ، فالقوا السلام، بس وہ ڈالیں گے صلح، پیش کریں گے صلح، ما کنا نعمل من سوء، ہم نے نہیں کیا کوئی گناہ، بھلا ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کر چکے ہو، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ رہو، فلبئس مثوى المتکبرین، ناکارا ٹھکانا ہے غرور والوں کا، وقیل للذین اتقوا، کہا جائے گا پرہیزگاروں سے، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا بہت خوب، انزل خیرا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، واسطے ان کے جنہوں نے بھلا کیا دنیا کی زندگی میں بہتری، ولدار الاخرت خیر، اور آخرت کا گھر اور عمدہ، ولنعم دار المتقین، کیا خوب گھر پرہیزگاروں کا، مراد انجام ہے، جنات عدن یدخلونہا، جنت میشوی کی جائیں گے اس میں، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ بدلے دیتے پرہیزگاروں کو، الذین پرہیزگار وہ ہیں، تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، طیبین، اچھی حالت میں، حال کونہم طیبین، بہت خوب ہوتے ہیں، یقولون، فرشتے کہیں گے، سلام علیکم، السلام علیکم، ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت، بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے اعمال کے، هل ينظرون، یہ نہیں انتظار کرتے، الا ان تاتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئے ان پر فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کو فیصلہ رب کا، کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کر چکے ہیں جسے پہلے، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان کے ساتھ اللہ نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم تھے، فاصابہم سیئات ما عملوا، بس پہنچی ان کو برائیاں جو یہ کر چکے تھے، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بھی یستہزئون، وہ جو استہزے کرتے تھے، وقال الذین اشرکوا، کہنے لگے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی کی، یہ مشرکین ایک شبہ یہ بھی پیدا کر چکے ہیں کہ اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مشیت ہے، لیکن یہ مشیت بمانے رضا کے لیتے تھے، حالانکہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا من دونی من شیء، نہ حرام سمجھتے اس کے سوا کسی کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کر چکے اگلے، فعل الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے دن مگر پہنچانا صاف، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، اور یقیناً ہم بھیج چکے ہیں ہر امت میں پیغمبر، ہر امت، ہر قوم، ہر ملک، ہر علاقے میں نبی آ چکے ہیں، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، مقصد باعث کا کیا ہے، رسول نبی کیوں آئے، اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو شیطان کی شرارت سے، طاغوت الشیطان، کل ما عبد من دون اللہ،
مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اور ملائک وہ طاغوت نہیں ہے، لیکن وہ تصور جو مشرکین نے پیدا کیا وہ طاغوت ہے. سورۃ حج میں انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہوگا. ذالک بان اللہ هو الحق وانما یدعون من دونه الباطل، وہاں مسئلہ ہوگا. روح المانی نے بھی اس بات کو مان لیا. مولانا حسین علی نے یہ بات لکھی تھی کہ کل ما عبدا، تو اس پر اشکال ہوا تھا. فمنہم من ہدی اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی، توفیق دی. فمنہم من حقت علیہ الضلالہ، ان میں بعضوں پر ثابت ہو گئی گمراہی. فسیروا فی الارض، پس چلو زمین میں. فانظروا، دیکھو. کیف کان عاقبت المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ چاہتے بھی ہیں ان کی ہدایت. فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو جس کو بھٹکائے. ما لہم من ناصرین، و نہیں ہو ان کے لیے مددگار. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم کھائی اللہ کی مضبوط قسمیں. لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ مردوں کو. بلا وعدنا علیہ حقا، ہاں وعدہ اس کے ذمہ پکا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ بیان کرے ان کے لیے جو اختلاف کر رہے تھے. قیامت کے دن اختلافات کا خاتمہ ہو. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ جان لے کافر لوگ کہ بے شک یہ جھوٹے تھے. پتہ چلا کہ اختلاف سے مراد کفر و اسلام کا اختلاف. قیامت کے دن جس اختلاف کا فیصلہ ہوگا، یہ وہ اختلاف ہے جو کفر کا ایمان و اسلام سے ہوا ہے. اب جو اختلاف کفر کی حد تک پہنچا ہے وہ خطرناک ہے، جیسے مبتدی کا اختلاف، جیسے رافضی کا اختلاف، جیسے حزب الشیطان اور جماعت الکافرین کا اختلاف، یہ کفر کی حد کو پہنچا ہے. لیکن جو اختلاف اسلام کے اندر ہے، جیسے علماء کا باہم اختلاف، مجتہدین کا اختلاف، حنفی و شافی کا، اس کا فیصلہ قیامت میں نہیں ہوگا، اس کی ضرورت نہیں. اچھی طرح جگہ یاد کرو. ہر اختلاف میں تھوڑے کہ امام شافی سے کہے گا آپ نے کہا فاتحہ پڑھو، کھڑے ہو جاؤ. امام بونیفہ سے کہا آپ نے کہا مت پڑھو، کھڑے ہو جاؤ. یہ کوئی بات ہے؟ یہ اسلام کا اندرونی اختلاف، اس کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن و سنت سے اس اختلاف کے فیصلے کا ذکر نہیں معلوم. وہ اختلاف جو کفر و اسلام کا ہے، اس کا فیصلہ بروز حشر ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر جتنے اختلافات ہیں وہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اتفاق کی برکت ہے. انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہہ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کو. اذا اردنا، جب ہم چاہیں. ان نقول، اس کو کہیں. کن ہو جا فیکون، پس وہ کام ہو ہی جاتا ہے. متکلمین کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کو کلمہ کن کہنے کی بھی حاجت نہیں، ارادہ کافی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور جگہ دے گا ان کو دنیا میں بہترین. افغانی پاکستان آئے متمول ہوئے، ہندوستان کے لوگ پاکستان آئے کوٹی اور بنگلوں کے مالک، چھ چھ دس دس گاڑیاں. اللہ جزائے خیر دے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ کو، معرف القرآن میں اعتراف شکر کیا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے آنے کے بعد یہاں حالات ان کے بہتر ہوئے. خود مفتی صاحب کا مدرسہ جتنی زمین پر ہے، پورے پاکستان کے مدرسے اکٹھے ہو جائے اتنی زمین نہیں ہے جتنی ان کو اکیلے ملی. صحیح شکر کے قلم سے لکھا ہے، جزا اللہ عنا وان حاضر الدین وان دار العلوم احسن الجزا. یہ طریق ہے کہ ہجرت میں برکت ہے. مہاجر جب اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو پھر ساز و سامان دے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی، عراق کو چھوڑ کے شام چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وہبنا لہ اسحاق و یعقوب فکلن جعلنا نبیا، پھر میں نے پورا خاندان جو ہے نا نبوت کا دے دیا، آئندہ سارے نبی ان کی اولاد میں ملے. یہ علماء جو چمک گئے ہندوستان میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک بھی ہندوستان کا باشندہ نہیں، مجدد بھی کابل سے آیا ہوا ہے، اصلاً کابلی ہے، شیخ عبدالحق بخارا سے آئے ہوئے ہیں، جتنے کبار علماء ہند کے یہ سب کے سب مہاجر ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے، اور ہندوستان جو تھا وہ آرام کی جگہ تھی، انگریز نے بھی اس کو دا برڈ آف گولڈ کہا ہے، سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا، اور مسلمانوں کے نزدیک ہندوستان باب العلم، باب النبوہ، اول الخلق آدم، اول الانبیاء آدم، نزل بالہند، ہندوستان اترے سرندیب میں جو سیلون کا حصہ ہے، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک ادارہ دار العلوم دیوبند کے نام سے وہی قائم کیا، وے دار العلوم دیوبند مدارس و شہنشاہ دے، ہر یو دار العلوم ولاڑ گد مخ کے گدا دے، وہ ممبا ہے اور چشمہ ہے، بقیہ سب کے سب ان کے قطرات اور رشاش ہیں، دار العلوم دیوبند مدارس و شہنشاہ دے، ہر یو دار العلوم ولاڑ گد مخ کے گدا دے، ٹول داغمک کے سوال کے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، یہ جو مہاجر کو یہاں ترقی ملی ہے، والاجر الاخرت اکبر، یہ نہیں کہ آخرت نہیں ملے گی، آخرت کا اجر بہت بڑھ کر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جان لے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں، مہاجر ہوتا کون ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو قتل کرنے پر اتر آئے، یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ تعلیم اور ٹریننگ دے کے بس اپنے سوا سب کو مار ڈالے اور شہر خالی کرے اور یہ سب کچھ ہمارا ہے، فرمایا مہاجر وہ ہے صبر جو تکلیفوں پر صبر کر لے، وعلی ربہم یتوکلوا، ہندوستان کے لوگوں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو وہ برداشت کر گئے تھے، ہر قوم کو، ہندوستان میں ایسے علاقے ہیں جو سارے پختون آباد ہیں، یہ خرجہ بلند شہر وغیرہ، ایسے علاقے ہیں جہاں سارے کے سارے افغانی آباد ہیں، جلال آباد، یہ افغانستان جلال آباد کے نام پہ تو بنا ہے، اب بھی ہندوستان میں ایسا علاقہ ہے جہاں اردو نہیں بولی جاتی، صرف پشتو ہے، یہ لطیفہ سن لو، بیک نہ تراشی در مجلسی برنج دلی ہو شمندہ بسی، ہندوستان کے لوگوں کی یہ شرافت ہے کہ اگر کوئی ان کے ہاں مزدوری کر لے اور وہ چلا جائے یا مر جائے تو ان کے بچوں کو بھی تعاون بھیجتے ہیں کہ ان کے والد نے ہمارے دروازے پر چوکیدارہ کیا ہے، ان کے بڑے نے ہماری خدمت کی ہے، اس لیے اللہ نے ہندوستان کے لوگوں کو مالا مال کیا ہے، ہندوستان سے کسی قوم کا اختلاف نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ اندھا ہو یا بے عقل ہو، ہندوستان تو مرکز ہے ہمارا، سند ہماری دیوبند کی ہے، اس لیے ہم سے زیادہ ہندوستان کا قدردان و شکر گزار کوئی ماں کا بیٹا ملے گا نہیں، کیونکہ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے، جو یہاں کراچی کے حالات بہت خراب تھے تو پختونوں نے ایک جرگہ کیا لانڈی کے اندر، بہت بڑا جرگہ، سارے شہر کے پختون اس میں آئے، تو مجھے بھی بلایا، تو میں نے ان کے معتبرین کو کہا کہ میرا جانا ٹھیک نہیں ہے، کہنے لگے کیوں، میں جرگہ برت خراب ہوں، کزم بوت نم جرگہ برت ختم کروں، ویدا بولے میں تب ہندوستانی پہ حق کی تقریر کو فضائل مان ویدا بولے میں تب ایوا ہوں ویتے لوگ انگل تو کچھ ماؤں کو نے پاس لڑو میں چخلاش چل رہے لڑی، میں نے کہا اگر مجھے لے گئے تو جرگہ ناکام ہوگا، میں یہ تقریر کروں گا کہ ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کے بڑے، کیونکہ ہندوستان کے مشائخ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ہمارے علم عمل کی سند علم ہندوستان سے جمی، تو میں نے کہا ہم جیسے دیوبند پر پتھر برسانا برداشت نہیں کریں گے، ہندوستان کے لوگوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، میں نے کہا کسی نے غلط کہا ہے آپ کو کہ یہ پختونوں کا لیڈر ہے، میں تو مولویوں کا لیڈر ہوں اور علم ہندوستان سے آیا ہے الحمدللہ، مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی دارالعلوم حقانیہ کے سالانہ جلسے میں آئے تھے. مولانا فخر الدین مراد آبادی جو حضرت شیخ الاسلام کے بعد دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کو انور شاہ ثانی کہتے تھے، جن کی اضاح البخاری شائع ہے اور جن سے مولانا مفتی محمود نے دور حدیث پڑھا ہے. مفتی سے زیادہ شاہ لوگ، مولانا فخر الدین صاحب اور مولانا النجوم والے بلیاوی، یہ دونوں آئے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے ہندوستان کا، تو مولانا فخر الدین صاحب آنسو اثر ہوئے، موٹے موٹے آنسو گر گئے اور فرمایا کہ بہترین طلباء صوبہ سرحد کے عہدے، بلوچستان اور افغانستان کے قابل ایک ایک طالب سو سو کے برابر ہوتا تھا. وہ تو تم نے پاکستان علیحدہ کر کے راستہ بند کر دیا، اب وہاں بنگالی اور برمی اور بہاری اور یہ سارے آ رہے ہیں. دور ادھر واڑ واڑ اگئی نہیں ہوئی تھی چرگی بچی پاگئی کو دیوبند نہ کچھ لگی. مولانا فخر الدین سے پچکو چھو جڑل بات ہے، وہ رہا گئی تصور پختانوں کا احساس. تو جیسے ہم معترف ہیں ایسے وہ بھی مشفق ہے، یہ بات نہیں. عشق اول درد لے معشوق پیدا می شود، بعد ازاں عاشق برو اش نیش سے شیدا می شود. الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، رب پر بھروسہ کریں. یعنی کہ اسلام اور جہاد کے نام سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا آپ سے پہلے ہم نے مگر مرد تھے جن کو وحی کر رہے تھے. فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اس آیت سے حافظ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے کہ مجتہد کی تقلید ضروری، اور ابن تیمیہ کی اس کتاب کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلی، کہ بزرگان دین اور مجتہدین پر کوئی ملامتی نہیں ہے، وہ بہترین جماعت ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلی حافظ ابن تیمیہ کی بہترین مارکۃ الآرا کتاب ہے، اور یہ آیت پیش کی ہے تقلید شخصی کے وجوب کے لیے. باقی تقلید کی تفصیل پر بہترین کتاب ابن نجیم کی ہے فتح الغفار فی شرح المنار، جیسے ایک المنار کی شرح نور الانوار ہے اور کشف الاسطار ہے، اس طرح ایک شرح ابن نجیم نے لکھی ہے فتح الغفار. پہلے نایاب تھی، میں نے مصر سے منگوائی تھی، اب کراچی میں کہیں چھپ گئی ہے، مل رہی ہے. فتح الغفار فی شرح المنار للحافظ ابن نجیم صاحب البحر. فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. علماء کو اہل ذکر اس لیے کہا کہ اصل ذکر یہ کرتے ہیں، پیروں کو اہل ذکر نہیں کہا، وہ تو اہل فکر ہے، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کس کو لوٹا جائے، کیسے لوٹا جائے، رونے سے یا خواب سنانے سے، جھوٹی کرامت سنانے سے یا ایسے دادگیری سے، دھمکیاں دینے سے. علماء کا مال نقد ہوتا ہے، ان کا طریقہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبوت کے راستے پر ہے. اور ذکر کا اطلاق دو جگہ ہے، قرآن اور سنت، ذکر الرسول. تو چونکہ قرآن و سنت کے ماہر علماء ہیں تو علماء کو اہل ذکر کہا. اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جس کو دین یاد ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، قرآت، الفقہ اور والقرآن بالاحکام والادلہ. علم دی، فقہ ہست و تفسیر و حدیث. علم دین تو فقہ تفسیر و قرآن، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیث. اس دن ایک مولوی صاحب آئے تھے کہ میں منطق ایسا پڑھا چکا ہوں اور میں نے اتنا درس دیا یہ. میں نے کہا منطق میں فارابی اور ابن علی سینا نے ایک سوئی نہیں بنائی، یہ وہ بٹن جوڑا کڑی نہیں جانا، تو بس ہو کے منطق ایسے وقت ضائع کر، سارا وقت ضائع کر. کہتے میں ترکیب بہت جانتا ہوں. میں نے کہا عربی دو جملے نہیں آتے آپ کو. میں نے کہا چلو اس کے بعد عربی میں بات کریں گے. تو معلوم ہے کہ ترکیب بھی نہیں آتی آپ کو. ترکیب دے سطح پار رہے معرفت تارا بھائی تو ربی ہوتا ہے ذرا زمین چڑھے ہم تانا کھا رہے. میں نے کہا دور تفسیر میں ترکیب کرنا توہین قرآن ہے، قرآن کریم کی توہین ہے. پھر بخاری شریف کے اندر بھی آپ ترکیب بدل وہی، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے، واہ بھائی واہ، یہ نئے طرف کی بخاری شروع ہو جائے گی. یہ وہ جو کہلاتے ہیں نا کنویں کے، ہاں یہ کہلاتے ہیں کنویں کے مینڈک. مینڈک جب کنویں میں ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا اتنی ہے، جب باہر آ جاتے ہیں کہ او ہو. اس کے بعد ایک آیت کی ترکیب پر گفتگو ہوئی، جتنی ترکیبیں کی سب غلط. میں نے کہا ترکیب کا طریقہ یہ کہ آپ معنی کر لیں اس کا، جب اس نے معنی کیا تو رنگ زرد ہو گئے. میں نے کہا معنی جو آپ کر رہے ہیں وہ تو خلاف ہے اس کے. ترکیب لمعرفت العربیہ ہوتی ہے، اگر ترکیب سے معرفت عربی نہیں ہوئی تو وہ ترکیب نہیں ہے، وہ تختی ہے. طالبان دو کا کئی ترکیبوں نے الگ ترکیب دا قرآن نہیں لگا لے، قرآن مسائل اترا گا لے سمندر تے جاری سے ہے جدید چول وقت پر ترکیب کی ذہن کی. یہ ترکیب کئی شرم تعمل میں بھی ترکیب ہے اور نحوی میں بھی ترکیب ختم ہی نہیں ہوتی. وہ نحوی مر گیا تھا نحوی، تو منکر نکیر نے کہا کہ مر ربو کا، اس نے کہا مر ربو کا، پھر اس نے کہا مر ربو کا، کہا مر ربو کا. تو منکر نکیر حیران ہو گیا کہ عجیب آدمی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہ تیرا رب کون ہے. تو ایک اور فرشتہ آیا جس نے شرجامی اچھی پڑی تھی اس نے کہا کہ تو جو من کہتا ہے وہ استفہامیہ ہے، وہ جو من کہہ رہے ہیں وہ صلہ ہے وہ موصوفہ ہے، یعنی تم تو پوچھتے کہ کون ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو تیرا رب ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. وما ارسلنا من قبلک من الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے لوگ، نوح الیہم، ہم ان کو وحی کر رہے ہیں. فسألوا اہل الذکر، پس پوچھو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. ترکیب کرنے والوں کے درس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10 آدمی 20 آدمی 12 آدمی، دہلی درس نہیں، ہمارے درسوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ دین سیکھنے آئے اور وہ تو دین گم کرنے کی کوشش ہو کہ کوئی سمجھے ہی نہیں. فسألوا اہل الذکر، پس پوچھو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عالم کو ذکر بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ اللہ شیری نستنا، شیر و شکر می شول جانم تمام. بعض اوقات بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے بزرگوں کے صوفیہ کرام کا بہترین طریقہ ہے تاکہ ان کا رشتہ بھی زندہ رہے. گائے گائے باس ہوں یہ قصہ یہ پاری نہ رہا. لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. بالبینات والزبر، دلائل اور صحیفے. علماء کون ہیں؟ جو دلائل اور کتابیں جانتے ہیں. بینات بینہ کی جمع ہے دلائل، اور زبر زبور کی جمع ہے صحیفہ کتابیں. علماء کس کو کہتے ہیں؟ اہل ذکر، جن کو کتابیں اور دلائل یاد ہو. والحمدللہ علی ھذا. وانزلنا الیک الذکر، اور آپ کو بھی ہم نے بھیجا ہے ذکر. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ بیان کر دے لوگوں کو جو ان کے لیے آیا ہے. فلعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سوچے تو. افامن الذین مکروا السیئات، آیا اطمینان سے ہو گئے وہ لوگ جو سازشیں کرتے تھے بری بری. ان یخسف بهم الارض، کہ دنسا دے اللہ ان کو زمین میں. او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب. من حیث لا یشعرون، جہاں سے جانے نہیں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑے ان کو ان کے چہل پہل سمیت. فما ہم بمعجزین، تقلب مانا چہل پہل. تقلب کا آسان ترجمہ ہم کرتے ہیں دور دورہ، دور دورہ، چہل پہل، دور دورہ، زور و شور. یا پکڑے ان کو ان کے چہل پہل سمیت. فما ہم بمعجزین، بس یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑے ان کو ڈر کے مارے، یہ جتنے بھی ڈر رہے ہیں. فعند ربکم لرؤوف الرحیم، بس رب ان رب تمہارا خوب نرمی کرنے والے، رحم کرنے والے. او یاخذہم علی تخوف، کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ خوف و ہراس پھیلا کر اور پکڑ لے گا، یا یہ کہ خوف و ہراس خود خدا کی پکڑ ہے کہ جدھر سے آدمی نکل رہا ہے کلاشنکوف آگے کلاشنکوف پیچھے، جہاں بھی جا رہا ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ شاید مجھے کوئی مار ڈالے. بھائی ایک دفعہ مرنا ہے، جس جگہ مرنا ہے اور جس گولی سے مرنا ہے، خدا کی قسم کہ ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوگا. تو خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیئن، آئیے دیکھتے نہیں وہ جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، یتفیؤ ظلالہ مڑتے ہیں اس کے چھاؤ، عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں، سجدا للہ سجدہ کرتے اللہ کے، وہم داخرون اور وہ خود بھی عاجزی کرنے والے ہیں. سنو آیت سے قطعی ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اکرم کا سایہ تھا. اللہ فرماتے یہ دیکھ کے نہیں کہ ہر وہ چیز اس کا دایاں اور بایاں سایہ اللہ کے لیے سر بسجود ہے، تو اگر رسول اکرم کا سایہ نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں ہوگا نا. تو یہ تو پیغمبر پر تنقیص کا حکم ہے، التنقیص علی النبی اور ھذا کفر. تو جس نے یہ روایت گھڑی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، وہ یا منکر تھا قرآن کا، یا مکذب تھا، یا پرلے درجے کا بے خبر تھا. حدیث کے غلط ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کے معارض. طاہر پٹنی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے قانون الموضوعات. قانون الموضوعات، اور اس موضوع پر بہترین کتاب ہے، اس سے زیادہ عمدہ کتاب جلال سیوطی کی العالی المصنوع فی معرفت الاحادیث الضعیف والموضوع، دو جلدوں میں، آج کل چار میں آ گئی. اس سے ایک بڑی کتاب کشف الخفاء شیخ اجلونی کی، سیوطی کی کتاب ہے جامع صغیر ایک جلد میں، چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں. اس کی شرح لکھی ہے عبد الرؤف مناوی نے، اس کتاب کا نام ہے فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، سات جلدوں میں آ گئی ہے، بہترین کتاب ہے. ابن قیم کی ہے المنار المنیف، المنار المنیف فی معرفت الصحیح والضعیف. اللہ، عالم اور طالب علم کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف، تاکہ آپ کے سامنے کوئی غلط روایت بیان نہ کریں. کبھی کہیں گے علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. اور طاہر پٹنی مجمع البہار میں لکھتے ہیں باطل لا اصل له. کبھی کہیں گے علماء امتی کانبیائی بنی اسرائیل. الدرر المنتصر میں سیوطی لکھتے ہیں قال ابن کثیر وابن حجر والزرکشی والدمیری لا اصل لہ، بے اصل ہے. کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودھری، تبلیغ والے مولویوں کو شکار کرنے کے لیے یہ یاد کیے ہوئے ہیں، ملا سے خوشحال سے چودھری ہو، حدیث موضوع ہے. چودھری خود حدیث موضوع نے پیدا شو ہے، حدیث وضع وکذب، درو. کبھی کہیں گے وہ تبلیغ کا مولی محمد احمد باولپوری ہدا اللہ من الضلالہ، وہ روایت سنائے گا، تقریر شروع کرے گا، ما وسعنی ارض ولا سما ولکن وسعنی قلب مسلم لا اصل له باطل کذب وضع، بالکل درو. ضعاف اور موضوع روایات دنیا کے اندر دو جماعتوں کی وجہ سے چل پڑی، وہ آز جاہلی جاہل وائز اور پیران طریقت. پھر سے اب تو وقت نہیں، کتاب نہیں میری خوشا سے دوڑا اور لگا جا خود ہی بہ رہی ہے، میری جان پگلا گئی. اور تیسری جماعت اس میں شامل ہو گئی، جماعت تبلیغ. تبلیغ جماعت جب فضائل صدقات اور تبلیغ نصاب سے بیان کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یاد رکھنا. تبلیغ نصاب جس کو یہ لوگ آج کل فضائل اعمال کہنے لگے، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے 50 سالہ علم حدیث پڑھانے کا نچوڑ ہے. اس کتاب کی ہر روایت پر میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کی فضائل صدقات تو ہندوستان والوں کے لیے احیاء العلوم ہے. لیکن تبلیغ والے جب تبلیغ نصاب سے سر اٹھا لیتے ہیں نا، لگا میخ اچھی سری سری سر اچت کی نشوان داخو ہو گئے، جب تبلیغ نصاب نے سر راپورتہ کی نو پغول خوراک شروع ہوئی.
بے چار سخلے نہ ہوا تھا.
تبلیغی ہمارے بھائی ہے،
ہمارا سرمایہ ہے تبلیغ، عوام میں ہمارے پاس مؤثر تحریک جماعت تبلیغ ہے، لیکن علماء کا فرض ہے کہ ان کی روایات کی چھان بین کرے، ہر بات پر شاباش نہ دے، غلط روایتوں کو توڑے، ان کو منع کرے، گناہگار ہو رہا ہے.
تو میں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، التنقیح المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالسین، 170 صفحے میں، اور میں نے وہ تمام روایتوں کی نشاندہی کر لی کہ اور کون کون سی روایت بالاتفاق موضوع ہے. ایسی روایت نہیں اٹھائی کہ جس میں دونوں قول ہیں، ایسی روایت ذکر کی جو قطعاً موضوع ہے.
آسان کام ہے علم، ہر سڑے پو دتورا کی وجہ لال دین جوار بچے.
عجب دور دیدم دری پادشاہی کے للو و پنجو ہمیشت سپاہی.
اس کا سارا کام یہ ہے کہ تحریر سمبٹ یاد کر رہا ہے، دے دے تحریر سمبٹ نخلاص مشکل نہ سے خدے پازا بخت کرائے،
دت اجازت نشتا سے دے اتحاف گوری، اس کو اجازت نہیں ہے کہ میزان الاعتدال دے کے لسان دے کے تہذیب، نہیں نہیں، اللہ نے وہ حرام و لاقریت نہ لگنا، اس کو اجازت نہیں ہے، پابندی. جیسے امریکہ کی طرف سے وہ کیا ہے افیون کا پودا، اس پہ سخت پابندی لگی ہے، خاش خاش. اس طرح اس مولوی پر پابندی ہے، یہ عمر بھر ترکیب کرے گا، جب منکر نہ کرائیں گے کہیں گے مر ربو کا، یہ کہے گا من استفامیہ ہے تیرا، اور ربو کا یہ مضاف مداخلے اس کے لیے خبر ہوا کہ میں جو کہوں گا وہ موصوفہ ہوگا، یہ ترکیب کرے گا. اس کا خیال یہ ہے کہ بس علم ترکیب کے لیے، نہ ترکیب بچو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سرب سجود ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، من دابتن مخلوقات میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے. اس سجدہ دو قسم کا ہے، ایک اختیاری جیسے امت مسلمہ کرتی ہے، اور ایک استراری جیسے امت کافرہ امت دعوت کر رہی ہے. امت دو ہے، پوری دنیا بھی امت رسول اکرم کی، یعنی آپ کی دعوت ان کو شامل ہے، اور ہم امت اطاعت ہے، امت مسلمہ. تو امت مسلمہ، امت اجابت جسے کہتے ہیں محدثین، وہ سجدہ کرتی ہے اختیاری، اس پر اجر و ثواب ہے. اور امت دعوت کل کائنات کے انسان بلکہ حیوان، وہ بھی سر بسجود ہے لیکن حالت استراری ہے. یخافون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو زوراور ہے ان پر، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے. وقال اللہ، اللہ فرماتے ہیں، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ سمجھو دو معبود، یعنی کہ دو نہیں تین سمجھو، یعنی ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں، انما ہو الہ واحد، بے شک معبود تو ایک ہے، فیا فرحبون، مجھ سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اس کا دین ہمیشہ رہے گا، وَاصِبًا دائماً. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو، نہ درگاہوں سے نہ باباؤں سے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بس جو ہے تم پر احسان اللہ کا ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی طرف فریاد کرتے ہو. جَأَرَ يَجْأَرُ کے معنی فریاد کرنا، رو رو کے فریاد کرنا، رو رو کے. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ، پھر جب وہ دور کرتے ہیں تکلیف تم سے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، ناگاہ گروہ تم ہی میں سے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کرے اللہ کے دیے ہوئے کی. فَتَمَتَّعُوا فَيَدَلُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یہ بناتے ہیں ان چیزوں کو جو جانتے ہی نہیں، حصہ مما رزقناهم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا، یہ بابا کا حصہ، یہ فلاں کی گیارہویں، یہ فلاں کے نام کی نیاز، یہ فلاں کے درگاہ کی نظر. فرمائے دیا میں نے اور دیتے لوگوں کو. تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے سوال ہوگا، اما کن تم تفسرون، جو تم جھوٹ گڑتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ پاکی ہے اللہ کے لیے ولہم ما یشتہون اور ان کے لیے جو یہ چاہتے ہیں. خود تو بیٹی پر راضی نہیں, بیٹی کا نام سن کے آزردہ ہوتے ہیں. آئے ہائے, مشرکین کہتے تھے کہ بیٹی اچھی نہیں ہے, جوان ہو جائے گی تو لوگ ہم سے رشتہ مانگیں گے. تو یہ ہماری بے عزتی نہیں کہ کوئی کہ مجھے بیٹی دو, مجھے بہن دو, اور دے دیں گے تو وہ داماد ہو جائے گا, بہنوں ہی ہو جائے گا. ایسے جاہل, ایسے انسانیت کے دشمن. اللہ فرماتے ہیں خود تو بیٹی کو عیب سمجھتے ہو اور میری الوہیت کے لیے منسوب کرتے ہو. آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ معیوب چیزوں کی نسبت اللہ نہ جائے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی, ذل وجہو مسودا, ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا, وَهُوَ كَذِيب اور وہ غموں میں گھٹتا ہے, یتوارا من القوم ایسے لوگ بھی ہیں کہ درس میں بھی بیٹھتے ہیں اور بیٹیوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے. ایسے درس میں بیٹھنا, ایسے درس کا فائدہ کیا ہوا؟ سارا دین سنتے ہیں پھر بھی گھر جا کے بیٹیوں کو کوستے ہیں اور انہیں طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. وہ تم نے اگر ایمان اور اسلام سمجھائے تو اس کو تسلی دو کہ بیٹی خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دین نصیب فرمایا اور ہم آپ کے وجود پر فخر کرتے ہیں. شادی ہو یا نہ ہو, باپ بیٹی کو کہے کہ تو پردہ نہ کر, کہ ایسا نہ ہو کہ شادی نہیں, یہ باپ ہے اس کے تو چھرے لگانا جائز ہے. آپ کہیں کہ بیٹی پردہ کرو, جو شادی بے پردگی کی وجہ سے ہو رہی ہے اس شادی پہ لعنت ہو. شادی سنت ہے اور پردہ فرض ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں مجھے لڑکی دو لیکن پردہ نہیں کرے گی, یہ نکاح حرام ناجائز, گناہ کا نکاح ہے, منعقد نہیں ہوگا, سرس کفر کا نکاح ہے. آیات کا انکار ہو رہا ہے اس میں. توبہ توبہ, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیویوں غیرت پیدا کرو, تمہاری توحید یہ ہے کہ یہ شرط لگاؤ کہ ہم اس وقت نکاح کریں گے جب لڑکا داڑھی رکھے, اور اس وقت ہم نکاح کریں گے کہ وہ ایک دفعہ دورہ تفسیر پڑھ چکا ہو تاکہ اس میں انسانیت آ جائے. بیل و ڈنگر کو کیا زندگی کا پتہ ہے؟ تبلیغی نے نکاح بھیجا تو اس کو کہو تبلیغ سارا آنکھوں پر لیکن تفسیر کی سند دکھاؤ. مجاہد نے کہا کہ میں کمانڈر ہوں اور واسکٹ پہنا ہوا ہے گولی والا, بندر روڈ سے ملتے ہیں 24 روپے کا, دھوکہ دے دے گا. اس کو کہو دورے تفسیر کی سند دکھاؤ اور آیات پوچھو کہ اس کے ذیل میں ہمارے استاد نے کیا کہا ہے, اور جب وہ جواب صحیح دے تو اس سے کہو اب جب چاہو نکاح تیار ہے. یہ شرط لگانا کہ داڑھی نہ ہو یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے, اور یہ شرط کہ خاتون بے پردہ, تم شرط لگاؤ لڑکیوں کو غیرت پیدا کرنے, تم شرط لگاؤ کہ ہم اس لڑکے سے نکاح کریں گے جو اجنبی عورتوں سے پردہ کرے گا. مرد کے اوپر پہلا فرض ہے, عورت پر بعد میں فرض ہے. تو جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بچی ہو گئی تو یہ غموں میں گھٹتا ہے, چہرہ کالا ہو جاتا ہے. یتوارا من القومی, چھپتا ہے برادری سے, من سوء ما بشر به, بری اس بات سے جو اس کو اطلاع دی گئی. توبہ توبہ, ایمسکہ علی ہون, آیا رکھ لے اس بچی کو تکلیف سہ کر, ذلت برداشت کر کے, ام یدسہ فی التراب, یا گاڑ دے اس کو زندہ زمین میں مٹی میں. الا یاد رکھو سا اما یحکمون, بہت برے فیصلے کرتے ہیں. ہمارے جاہلیت میں تو یہی ہوتا تھا. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا تھا, اور ایک روایت میں تو ہے کہ حضرت عمر نے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے. تو کہتے ہیں میں شام کے سفر پر تھا, جب واپس آیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے ایسے 9-10 سال کی. تو کہا مجھے دیکھتے ہی فوراً اندر چلی گئی. کہا میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن جب میں نے اس کو چھوڑا نہیں تو اس نے کہا یہ آپ کی بچی ہوئی تھی, میں نے چھپائی تھی, مائیں تو بڑی مہربان ہوتی اور اب یہ اتنی تکڑی ہو گئی ہے. کہا میں نے کہا اچھا, تو کہا میں نے گھر سے گینتری بیلچی زمین کھودنے کا سامان لے لیا اور بچی کو انگلی سے پکڑا اور میرے ساتھ روانہ ہو گئی ہے بابا بابا. کہا وہاں جب میں زمین کھود رہا تھا تو وہ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے زمین کھود رہی تھی. اور جس وقت کھڈا تیار ہو گیا تو میں نے اس میں اس کو کھڑا کر دیا اور مٹی ڈالنے لگا اور وہ چیخ رہی تھی کہ بابا میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے, بابا 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 کر کے آواز ختم ہو گئی اور اس مٹی میں میں نے دبایا اور واپس آیا. حدیث میں ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکا الناس, پوری مجلس زار و قطار روئی. اور فرزدق جو فخر کرتا ہے, فرزدق جو اور لوگوں پر فخر کرتا ہے جریر پر, تو اس کو کہتے ہیں ومنا من احیا الموعدات, میرے باپ اور دادا نے عہد کیا تھا کہ جو شخص لڑکی کو دفناتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا کہ مت دفناؤ مجھے دے دو, تو وہ کہتا تھا ایک اونٹ دے دو, تو ہم ایک اونٹ دے کے بچی لے آتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کے گھر میں 600 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. حدیث میں ہے کہ حضرت جب اس گھر کا ذکر کرتے تھے تو بہت خوش ہو جاتے تھے. وَمِنَّا مَنْ أَحْيَا الْوَالِدَاتِ, ہم میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو بچایا, ان کو زندگی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں پر ایسی قیامت جہالت کی ٹوٹ گئی تھی, اپنے تن جسم کے ٹکڑے اپنی بیٹیاں اور بچیاں وہ زندہ دفناتے تھے. مجھے ڈر ہے اگر ہماری اس قوم اور موجودہ برادری کی وقت پر اصلاح نہیں کی گئی اور یہ شادیوں کا مرض جو ان کے ہاں مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس میں پابندی نہیں لگی, تو آپ یقین کر لیں کہ لڑکیوں کا آنا بند ہو جائے گا. اب بھی خبریں مل رہی ہے کہ عورت کو حمل ہے, خاوند اس کو کہتا ہے کہ اس کو گراؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہو. توبہ توبہ. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لڑکی لڑکے سے زیادہ باعزت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز بہتر چنی, یہ ہمارا ایمان ہے. اور آپ کی پہلے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں پھر بیٹے ہوئے ہیں, بیٹیاں رہی اور بیٹا ایک بھی زندہ نہیں رہا. تو بیٹی کی فضیلت بیٹے پر ثابت ہے. قرآن کریم میں یہاں بولے میں یشاء اناثا, لڑکی کا ذکر پہلے ہے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی پہلی بیٹی ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بہتر ارادہ ہوا ہے. اور ابن سیرین نے لکھا ہے اصول الرویا میں کہ خام میں بیٹی دیکھنا شکریہ اور خوشی ہے اور بیٹا دیکھنا یہ غم ہے اور صدمہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے گھر بیٹی ہوئی اس کو اتنا خوش ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان ہوئے. کتنی اچھی بات, جس کے گھر بچی پیدا ہوئی اس کو اتنا خوش ہونا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان ہو گئے. صوفیاء کے اسانید پر. اور حدیث میں ہے جس کی ایک بچی ہوئی اس کی تربیت کی, 2 ہوئی, 3 ہوئی, 4 ہوئی, اور فرمایا ان کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کے گھر آباد ہو گئے. تو قیامت کے دن یہی بچیاں اس کو جہنم سے بچائیں گی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حائل بنے گی اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان. اور آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے اتنے خوش ہوتے تھے, سفر پر جاتے وقت اخیر میں اس کے گھر جا کے ملاقات کرتے, اس سے اجازت لیتے تھے, اور سفر سے واپس آ کے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر. اور گھر ان کا اپنے گھر کے ساتھ آباد کیا ہے، متصل حضرت کے گھروں میں ایک گھر ان کا ہے. اور جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بی ابنتی، واہ میری بیٹی. جب آپ آنے لگتی ہے تو ملائک کھڑے ہونے لگتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ میدان محشر میں جب فاطمہ الزہرا آئے گی تو اعلان ہو جائے گا کہ اے محشر والو آنکھیں بند کر دو، کیونکہ حضرت فاطمہ حیا کا پیکر تھی. حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ بس میں نے نہا لیا اور نہانے کی ضرورت نہیں، نہایا دودھ پیا کپڑے پہنے اور روح دے دی. اور حضرت علی سے کہا بس خود جنازہ پڑھ لو اور دو چار آدمی جو گھر کے ہو یہ ساتھ آئے، مجھے برداشت نہیں ہے کہ اجنبی لوگ میرے جنازے کے پیچھے لگے ہوئے، اور جب رات بالکل اندھیری ہو جائے تو قبر میں اتار دیں. اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حبب الی النساء، وہ جو روایت ہے کہ من دنیا کم، اس پہ کلام ہوا ہے کہ کم کا صیغہ نہیں، حبب الی من الدنیا. تین چیزیں ہیں، خوشبو، نماز اور عورت کی محبت. حدیث پڑھانا بھی ہر شخص کا کام نہیں ہے بھائی، عورت سے محبت کرنا یہ نبوت کا علم تو نہیں. مرغا مرغی سے محبت کرتا ہے، ہر نر مادے سے پیار کرتا ہے، یہ تو کمال نہیں ہے. مقصد حضرت کا یہ تھا کہ عورت کے حقوق نہیں تھے معاشرے میں، یہ حیوانات سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی. لیکن میرے آنے کے بعد آج کوئی عورت کو اوپر دیکھے؟ حب بیلی النساء فاستوصوا بالنساء خیرا. آخری وصیت جو کی وہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بہت اچھا ہو. وانا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین انسان ہوں، مجھ جیسے سلوک کوئی نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء، برا حال ہوگا ان کا، حال برا. فللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان بزرگ و برتر ہے. مثل کا مطلب یہاں ہے شان. میں انشاءاللہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی پر یہ آیت پیش کروں گا، جگہ یاد رکھیں، آیت نمبر 60. فہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والے ہیں. ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر پکڑنے لگے اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے، بظلمہم بمعاصی، ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑتا زمین پر کوئی مخلوق، ولکن یؤخرہم، لیکن اللہ مہلت دیتا ان کو، الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک کے لیے. ہر گناہ پر اگر گرفت ہو تو کون بچ سکتا تھا. فاذا جاء اجلہم، جب آئے گا وقت مقررہ، لا یستاخرون ساعۃ، نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحے کے لیے، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ سکیں گے. ویجعلون للہ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو پسند نہیں کرتے. خدا کے لیے ان چیزیں منسوب کرتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے. وتصف السنتهم الکذبا، اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ، ان لهم الحسنی، کہ ان کا انجام بہتر ہے. جیسے بدعتی کہتا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں یہود و نصارہ کی طرح. پختوں کے ہوئے کونہ کے غلوچو، خبریں پارغوچو. عربی میں کہتے ہیں انفن فی المائے و استن فی السمائے، ایسا کیا بلند بانگ دعوے. فاتو برہانکم، لاؤ دلیل. ویجعلون للہ، بیان کرتے اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو یہ ناپسند کرتے ہیں. وتصف السنتهم الکذبا، اور بولتی ہے ان کے زبانیں جھوٹ، ان لهم الحسنی، بے شک ان کا انجام بہتر ہے. یہ بہت جھوٹ بول رہے ہیں. لا جرم ان لهم النار، دیکھو اس کو رد کیا، خبردار ان کا انجام دوزخ ہے. وانهم مفرطون، اور بے شک یہ زیادتی کرنے والے ہیں. کل آئے، خدا کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ہم نے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے امتوں کو. فزین لهم الشیطان اعمالهم، خوبصورت دکھایا ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال. فهو ولیهم اليوم، وہ آج بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ولهم عذاب الیم، اور وہی عذاب درد، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. جس شیطان نے ان کو ابھارا تھا، وہی شیطان ان بدعتیوں کو بھی ابھار رہا ہے. ان کا استاذ بہت پرانا ہے.
بہت کوہنہ مشق استاد ہے، سم پخوانے بابا نے. وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن، الا لتبین لہم، مگر یہ کہ بیان فرمائے ان کے لیے، الذی وہ چیز، اختلفوا فی، جس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ اتار دے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، آباد فرماتے اس سے زمین بنجر ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین سنتے ہوں. سننا بہت ضروری ہے، ایک دفعہ سن لو پھر پتہ چلے.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے. آہا، سورت میں جا بجا مویشیوں کا حال ہے، تاکہ باڑے کا حال بھی یاد رہے. سبحان اللہ.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی خدا کو سمجھنے کی دلیل ہے. کیسے؟
نسقیکم مما فی بطونہ،
پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. من بین فرس، فرسل، ما بین گوبر کے، ودمن اور خون کے، ایک طرف گوبر جاتا ہے ایک طرف خون. لبنن خالصن، دودھ خالص، سائغن للشاربین، زود ہضم ہے پینے والوں کے لیے. وہ قدرت کی نشانی دیکھو، کھاتی ہے گھاس، کھاتی ہے چارہ، چرتی ہے مختلف گھاسوں میں، کھلی اور دلیا مختلف چیزیں کھلا، تو ایک طرف گوبر دوسری طرف پھول، درمیان میں صاف ستھرا شیرین دودھ کا چشمہ. مجال ہے کہ دودھ میں گوبر کی بدبو آئے یا خون کا رنگ آئے.
ان لکم فی الانعام لعبرا،
وہ تم تو گائے اور بھینس اور بکری سے بھی خدا کی خدائی سمجھو. اس میں پیرانی پیر کا، دستگیر کا، داتوں کا، نظام الدین و معین الدین، پیر بابا و میان گل بابا کا کوئی کام نہیں. ان کی بکری اور بھینس بھی بہت میں خدا دودھ دیتی تھی.
ان لکم فی الانعام لعبرا،
بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی پند و نصیحت ہے.
نسقیکم مما فی بطونہ،
پلاتے ہیں تم کو ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں. من بین فارسل، درمیان گوبر کے، ودمن خون کے، لبنن خالصن، دودھ ہو تو صاف ہو، خالص. خالص کا کیا مطلب؟
یعنی سوار لسی
پیدا پی سنگ جی ادا سے پی دی چدا سے ببل دے دی بولے بور کر اس طرح مطلب ہے جو کشی خوشی دودھ اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ظاہر کی گئی ہے وہ دودھ. سبحان اللہ. اور دودھ کو نبوت سے، ایمان سے اور علم سے زبردست رشتہ ہے. ایمان، علم، نبوت، جب یہ متجسد ہو جائے گا تو اس کا رنگ دودھ کی طرح ہو. دودھ اسلامی نعمت ہے، مسلمان اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں. اور دودھ میں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. سر سے لے کے پاؤں تک، انگوٹھے سے لے کے چوٹی کے بالوں تک، جو جسم انسانی ہے اس کی توانائی اور صحت کا تعلق دودھ سے ہے. دودھ پینا بہت ضروری ہے. جو تیزابی مزاج کے لوگ ہیں وہ ٹھنڈا دودھ پیئے فریج کا، جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ نیم گرم معمولی شکر ڈال کے پیئے، اور شہد ڈال کے پیئے ٹھنڈے میں تو اور تاثیر ہے اور گرم میں تو اور تاثیر ہے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ گرم دودھ میں شہد ڈالے، شہد گرم نہ کرے. ابن قیم نے لکھا ہے طب کے اندر زہر بن جائے گا. دودھ گرم کر کے اس سے چمچ سے شہد ڈالیں اور اچھی طرح ملا کے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پیئے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ گرم دودھ میں شہد ڈالے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا دور ہیں وہ ٹھنڈے دودھ میں ڈالے تاکہ آرام سے رہے. ایسا نہ ہو کہ پھر درس میں آنا چھوڑے. لبن خالصا، دودھ ہو تو خالص ہو، جو تھن سے نکلے وہی دودھ ہو. سبحان اللہ.
دودھیے سے کسی نے کہا یار تیرے دودھ سے چائے نہیں بنتی، کہا پانی ملایا ہے کیا؟ کہا ہاں، کہا نہیں پانی تو میں ملا کے دیتا ہوں. ریما پکے لگی بہت چوری رشتے پکے نو ریما چھوڑ لے گا. ہمارے ہاں ایک شخص تھا، اس نے بھینس پالی تھی، دودھ بیچا. کسی نے کہا چاچا کتنا دودھ دیتی ہے بھینس؟ کہا یہ برتنوں کو دیکھتی ہے، جتنے برتن زیادہ آ جاتے ہیں دودھ بڑھا دیتی. ویدا لوک ہوتا گوری لوک ہوتا چپتی لڑی رہے دسم بالٹے ڈکی گیا. میں ساتھ چل رہا تھا، مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک دریائے کابل کے اندر بالٹی نیچے اتاری، پورا بھر گئی. تو میں نے کہا چاچا اس میں پانی ملا جائے گا. نہیں نہیں بیٹھے، یہ اصل میں گرم دودھ تھا اور جو لوگ خریدتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے گرم کرنے کا. تو میں نے کہا اگر اچھا ٹھنڈا رہے کہ خراب نہ ہو جائے. آدھی بالٹی کنارے تک بھر گئی. ایکسائز والوں کو پتا چلا کہ یہ شخص دودھ میں پانی ملاتا ہے، تو انہوں نے وہ راستے میں بیٹھ گئے پکڑنے کے لیے. اس کو پتا چل گیا بہت جو 420 کا. جب ان کے قریب پہنچ گیا تو اپنے آپ کو گرا دیا، بالٹی سارے ختم ہو گئی، دودھ گر گیا. اور کہنے لگا بیٹے ٹانگ ٹوٹ گئی، اور لنگڑانے لگا. تو انہوں نے کہا کتنا دودھ تھا چاچا؟ حالانکہ 6 کلو دودھ تھا، کہا 18 کلو. تو انہوں نے 150 روپے نکال کے دیے کہ ہماری طرف سے خواہ نقصان ہو گیا آپ کا. اور جب ادھر ہو گیا تو انہوں نے کہا یہی علاج تھا، ورنہ آج 500 روپے جرمانہ ہو جاتا. کسی نے کہا چاچا پانی ملایا تھا؟ کہ نہیں پانی نہیں ملایا تھا، پانی میں دودھ ڈالا تھا. کلی سے پانی ڈال کے اوپر سے دودھ دھوتے ہیں، پھر گناہ نہیں ہوتا. اس لیے مویشیوں والے جو دودھ بیچتے ہیں تباہ و برباد ہوتے ہیں. دودھ کا پیسہ حلال ہے، اور جو مسالے کا پاؤڈر کا یا پانی کا لیا وہ حرام ہے، اور حرام مسلمان کے لیے ناجائز ہے. تو دودھ ہو تو خالص ہو، سائغا زود ہضم. جب خالص دودھ ہوگا تو جلدی ہضم ہوگا، للشاربین پینے والوں کے لیے. ہمارے ہاں ایک شخص نے 5 بھینسیں پالی تھی اور 10 گائے، لیکن چٹانگ دودھ بھی بیچتا تھا. اگر بچتا چٹانگ تو دروازے میں کڑے رہتا، چاہیے ایک چٹانگ باقی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیل اور سنڈوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو بیل اور سنڈا نہیں ہے، بھینسے اور گائے. کہا چاچا کبھی دودھ پیا ہے؟ کہا دودھ نہیں پیتا ہوں. کہا آپ کے لیے تو وہ سنڈا اور میرے، بھینس اور گائے تو ان کی ہے جو دودھ پیتے. پھر جانوروں میں تاثیرات، ان کے رنگ ڈنگ، ان کے سینگ، ان کی نسل. صوبہ سرحد میں وہ بھینس اچھی سمجھی جاتی ہے جس کے نیچے سینگ ہو، اے تمنگ چپائی والی. پنجاب میں وہ بھینس نسلی جو چاندنی ہو. سندھ میں وہ بھینس نسلی ہے جو کنڈی کی ہو، کنڈی تورلمئی ہو تمنگ پختو جو ہے، جس کی دم پر بھی نشان نہ ہو اور سر پر بھی سفید داغ نہ ہو. اور یہ 100 میں 1 بھینس ہوتی. بکری بھورے رنگ کی، گائے پیلے رنگ کی، سفید بکری بھی اعلی نسل کی. ومن ثمرات النخیل والاعناب، کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی. تتخذون منه سکرا، تم بناتے ہو اس سے نشاور. ورزقاً حسنا، اور وہ روزی ہے عمدہ. یہ ایک قسم کا چوٹ کیا ہے کہ ان نعمتوں سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو. چنانچہ کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے، آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے شراب بنانا اور پینا چھوڑ دیا کہ اللہ گلہ کر رہا ہے، میں بہترین نعمتیں دیتا ہوں تم نشے والی بناتے ہو. یعنی میں نے بہترین دودھ پیدا کیا ہے اور تم نسوار کھاتے ہو، میں نے اعلی قسم کے آئس کریم اور بوتلیں پیدا کی اور تم ابھی تک پان چبا رہے ہو. پان خور ٹکا ٹکا کڑپا کڑپا، چلتے چلتے بھی پان کھا رہا ہے. اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عقل سے طریق مروت کے خلاف ہے. جو شخص چلتے ہوئے خوراک کرتا ہے اس کی شہادت مردود ہوگی. دیکھیے کنز کتاب الشہادات. قدرت کی دلیلیں دیکھو. سگریٹ والوں کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں. سگریٹ کا انجام کینسر ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پھلوں کا استعمال اور دودھ کا استعمال عقل کی وجہ سے، جن قوموں کی عقل کم ہے وہ نہ یہ دودھ جانتے ہیں نہ کوئی اور چیز جانتے ہیں، وہ بس نسوار اور سگریٹ اور بیڑی اور پان. واؤہا ربک الی النحل، دل میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکی کو، نحل شہد کی مکی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنائیے پہاڑوں میں سے گھر، ومن الشجر درختوں میں سے بھی. اللہ، یہ چھوٹی سی مکی شہد کی، یہ تین قسم کی ہے، ایک سب سے چھوٹی ہے، بڑی مکھیاں ان کو کھا جاتی ہے، یہ اعلیٰ نسل ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. مدرسے میں جگہ جگہ نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے شہد کہیں ڈالتی، اس کا شہد چٹان کو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ آدھ پاؤ، ورنہ ایک پاؤ سے زیادہ دنیا میں کبھی نہیں ملتا، اور یہ اگر 1000 کا تولہ بھی مل جائے تو سستا ہے. چھوٹی شہد مکی ہوگا. اصل تعریف جو قرآن کر رہا ہے ان کی کر رہا ہے، دوسری متوسط ہے وہ بھی بہتر ہے، اور تیسری وہ بڑی بڑی ہے جو ٹینوں کے حساب سے ڈال دی ہے، وہ بس گڑ کا شربت. شوگر والے کے لیے خدا تعالی نے موت کا ایک راستہ بنایا ہے، وہ اس چکر میں کہ فی شفاء للناس دبا لیتا ہے، اول بینا ہی چلی جاتی ہے پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. شہید عشق ترا شب بخواب امیدی دب، کہ ہم چشولہ فانوس در کفن بھی سو. اللہ، دل میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکی کو، انتخیزی کی بنائیے من الجبال پہاڑوں میں بیوتن گھر، سب سے اعلی شہد وہ ہوا جو پہاڑوں میں ملے. ومن الشجر، اور دوسرا وہ جو درختوں میں جمتا ہو. ومما یارشون، اور وہ جو چھتوں میں ڈالتی ہیں. تین طرح ہوتے ہیں، پہاڑوں میں، درختوں میں، یا آپ نے خود چھت وتہ بنا دیا اور اس میں انہوں نے گھر بنا لیے. ثم کلی من کل ثمرات، پھر چلتی جائیے پھر کھائیے ہر قسم کے پھلوں میں سے. یہ پھل نہیں بلکہ پھلوں کا جو پھول ہوتا ہے اس میں سے رس چوستی. فسلوکی سبل رب کے ذلولا، جائیے رب کے راستوں پر عاجزی سے. اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بڑے آسان فرمائے ہیں، بہت آہستہ آہستہ اڑتی ہے لیکن پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ کبھی بھی یہ راستہ بھولتی نہیں. آپ پشاور کی مکھیاں کراچی میں چھوڑ دیں، 10-15 دن کے بعد پشاور واپس پہنچ جائے گی. اللہ نے راستے مسخر کیے. بس چلیے رب کے راستوں پر عاجزی کے ساتھ، یا تو مکھی عاجز ہے یا اللہ نے اس کے لیے راستے عاجز بنائے، آسان فرمائے. یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب ملونی، ملونی مختلف الوانہ، طرح طرح ہے اس کے رنگ. خوص کا شہد لٹے کی طرح سفید ہے، کیونکہ وہاں 200 میل تک چمبیلی چمبیلی. صوبہ سرحد کا شہد سرخ ہے، کیونکہ وہاں بیر بہت زیادہ ہے، بیری کے درخت. سندھ کا اور پنجاب کا بالکل کالا ہے، کیونکہ یہاں گنا زیادہ ہے. سب سے کمزور شہد دنیا میں پنجاب کا ہے، دوسرے درجے میں بالکل نہ لینے والا وہ سندھ کا ہے، مفت بھی نہ لے اسے، دگڑے شربت تھے کپ تھے بس. اور سب سے بیش بہا اور قیمتی افغانستان کا ہے، پھر وہ بھی خوست وغیرہ یاور کے علاقوں کا بہترین شہد. ایسا شہد میں نے دیکھا کہ گائے کے گھی کی خوشبو آتی ہے اس سے، اور شہد کھانے کے بعد 2-3 دن تک آپ کو اپنے منہ سے چمبیلی کی خوشبو آئے گی. یا سبحان اللہ. میں منصور صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ ہم سندھ گئے، تو ایک جگہ ہم پہنچے لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. وہاں راستے میں ناشتہ واشتہ کیا، وہ سندھی وڈیرے نے تازہ قسم کا مکھن اور پراٹھے پیش کیے، بہت بھوک لگی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے شوگر ووگر کو تکلیف ہے. جب میں ٹھٹے پہنچا تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ گاڑی سے ساتھی نے پکڑ کے اتارا. تو وہ جو کھیت میں ہمارا ایک ساتھی تھا وہ اچانک مر گیا، گلزرین، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کے لیے شہد رکھا ہے، ابھی دو منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا. میں پلنگ پہ لیٹ گیا، وہ فوراً گیا، اوہو افسوس، شہد کی مکھیاں شہد کھا گئی. اور میں نے رکھا تھا کہ مفتی صاحب آئیں گے تو کھلاؤں گا. تو آپ یقین کریں یہ انگلی کے پورے کے برابر باقی تھا، انگلی کے پورے کے برابر. وہ پورا چھتا اکھیڑ کے لایا، اس میں جو میں نے شہادت کی انگلی بسم اللہ پڑھ کے ڈالا اور زبان پہ رکھا تو آنکھیں کھل گئی. یا سبحان اللہ، یا شافی، یا کافی. وہ شخص اتنا اعتماد سے تھا کہ بس یہ منہ میں ڈالتے ہی مفتی صاحب کی صحت ہو جائے گی، اور واللہ العظیم وہی ہوا. اس کے اعتماد اللہ پر میں حیران ہوں. یہ وہ اعلی اور نسلی قسم کی چھوٹی مکھی تھی، جس کا میں بتاتا ہوں کہ ایک تولہ 1000 کا بھی سستا ہے. یہ وہ وہی شہد. مختلف الوانہ، ادلے بدلے ہیں، یعنی قسم قسم ہیں ان کے رنگ. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہوں. اور سوچو تو صحیح، اللہ نے اس چھوٹی سی مکی میں کتنی بڑی کائنات رکھی ہے. فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ رب العالمین نے بہت بیماریوں کی شفا ڈالی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ سر کا درد، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور شہد کھلائے تو ہڈی جلدی جڑ جائے گی. ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، شہد کھلائے آنتڑیوں کے اندر پھیپڑے میں جو سوراخ ہوا ہے وہ بھر جائے گا. دل کا مریض ہے، شہد کھلائے شریانیں کھل جائیں گے. لیکن دو بیماریاں دنیا میں بڑی خراب ہیں، خدا تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ایک شوگر اور دوسری بلڈ پریشر. اس میں سخت نقصان شہد کا ہوتا ہے، ایسا یہ مستثنا کرنا چاہیے مفسر کو، کیونکہ اس میں کسی قسم کا میٹھا برداشت نہیں ہے، کسی قسم کا. جو لوگ کہتے ہیں کہ پھل کھا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ واجب القتل ہے، وہی قتال ہے انسانوں کے. کوئی پھل نہیں کھا سکتے آپ شوگر میں، اور بلڈ پریشر میں بھاری چیز ہے جو ثقیل ہے، وہ خون میں حدت پیدا کر دیے، جیسے لہم وہم اور نمک آگ لگا کیے ان کو. تو تجربہ یہی ہے کہ شوگر کا مریض وہ شہد نہ کھائے. اگر کسی کا توکل علی اللہ بہت زیادہ ہے اور اس کو فیض ہوا ہے تو یہ اعجاز ہے، لیکن بحیثیت مفتی کے اور بحیثیت طبیب کے منع کر دینا چاہیے. فیہ شفاء للناس، اگر ساری کائنات کے لیے شفا اور دو بیماریاں اس سے مستثنا ہو گئی تو اس میں کوئی قباحت نہیں. فیہ شفاء للناس، آپ اس وقت کھائے جبکہ شوگر ڈاؤن ہو. لیکن تجربہ یہ ہے کہ شہد اور کھجور کے ذریعے جو شوگر اٹھتا ہے اس کو بٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور شوگر کے تین حملے ہیں، اول بینائی پر، دوسرا گردوں پر، تیسرا دل پر. یہ تینوں نہ کر سکے تو فالج. حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا بھائی بہت بیمار تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹانے کے لیے فرمایا. تو اس نے کہا کہ اوہو میرے بھائی کا 10 اور بڑھ گئے. آپ نے فرمایا ربی صادق و بطن و اخی کا کاذبہ، میرا رب سچا ہے، فی شفاء للناس، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اور چٹا، اس نے اور چٹایا، اوہو بھائی مر گیا جی، اور 10 آ گئے. حضرت نے فرمایا رب سچا ہے، پیٹ جھوٹا ہے، اور چٹاؤ، اور چٹایا تو پکا آرام آئے. تو اطباء نے لکھا ہے کہ وہ فاسد مادے جو پیٹ میں جمع تھے وہ زائل ہو رہے تھے، جب تک وہ جھاڑو نہ ہو جائے تو آگے صحت کیسے قائم ہوگی. اکثر اطباء نے شہد کو گرم کرنے سے منع فرمایا، لکھا ہے کہ پانی گرم کر کے اس میں ڈالے، دودھ گرم کر کے اس میں ڈالے، اور شہد چمچ سے کھانے سے بھی منع فرمایا، انگلی سے چاٹنا چاہیے. اور شہد ایک ہی وقت میں زیادہ نہ کھایا جائے ورنہ تیزابیت بڑھ جائے گی. شہد کے معمول سے دل، دماغ، قوت باغ، جسم و جسمانیت کا سکون و راحت، سب طاقت توانائی بڑھ جاتی. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تمہیں میں سے بعض ہے جو لٹائے جاتے ہیں ذلیل عمر کی طرف، رذیل عمر کون سی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جانے نہیں جاننے کے بعد کچھ بھی، علماء ربانیین جتنے بھی معمر ہو جائے لیکن ان کے علم حاضر ہوتا ہے. استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسن صرف 10 بیماریوں میں مبتلا تھے، پورا جسم ٹوٹ گیا تھا لیکن فقہ حاضر تھا. اس دوران بھی میں نے کسی مسئلے پر ایسا ہاں نہیں کروایا جو فقہ کے خلاف. اللہ اللہ. مولانا عبداللہ درخواست کی انتقال سے چند سیکنڈ پہلے بھی احادیث سند اور متن کے ساتھ بخاری کی پڑھ رہے ہیں. مولانا عزیر گل 114 سال میں انتقال کر گئے ہیں لیکن وفات سے پہلے تمام بال بچوں کو وصیت فرمائی اور زبردست تقریر فرمائی. اہل الحدیث طویلت الاعمارهم ووجوههم بدعا النبی منظرا. علماء حدیث قرآن ان کی عمر خوب ہوتی ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ رہتا ہے. وَسَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ الْمَشَائِخِ أَنَّهُمْ أَرْزَاقُهُمْ أَيْضًا بِهِ مُتَكَسِّرًا. بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ علم و قدرت والے ہیں. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے برتری دی بعض تمہارے کو بعض پر روزی میں، کسی کے یہاں فراوانی ہے کسی کے یہاں پریشانی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو برتری دی گئی کہ وہ دے دے اپنا حصہ، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں کو. کوئی سیٹ اپنی جائیداد نوکر کو دیتا ہے کیا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ برابر ہو جائیں تو تم اللہ کی مخلوق اللہ کی خدائی میں کیسے شریک کرتے ہو؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، آئے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پیدا کیا تمہارے لیے بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی جو تم کو سُتری. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، آیا نہ حق پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کو نہیں مانتے. سید سلیمان ندوی کے سامنے ایک منکر حدیث بیٹھا تھا جو حدیث نہیں مانتا، تو اچانک ایک نقشہ لایا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پولینڈ میں ایک پل بن رہا ہے بہت بڑا، اتنا لمبا اتنا چوڑا. تو منکر حدیث نے کہا ہاں اس پر اتنی لاگت آئے گی، اتنے زمانے میں بنے گی. تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا غلط نہیں ہو سکتا ہے، سب اخبارات میں آیا ہے. کہا اخبارات کی ماں اور باپ معلوم ہے آپ کو کیا؟ کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں. تو سید سلیمان نے کہا کہ کمال ہے کہ وہ علماء حدیث ائمہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے زندگی قربان کی ہے، آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے کہ انہوں نے غلط نقل کیا، اور جن کے ماں باپ دونوں نامعلوم ہیں ان کی باتوں پر آپ اعتماد کرتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ، یہ آیت مولانا نے پڑھی کہ نہ حق پر تو ایمان رکھتے ہیں اور حق سے کیسے انحراف کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی کا. من السماوات والارض، آسمان و زمین میں شیئاً، کچھ بھی. فلا یستطیعون، ان میں طاقتیں. فلا تضربوا للہ الامثال، بیان مت کرو اللہ کے لیے مثالیں کہ جی کمشنر کے لیے ڈی سی کے پاس جانا پڑتا ہے اور آئی جی کے پر ڈی آئی جی کے پاس، یہ مثالیں کس کو بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے شرم نہیں آتی. اللہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہر ایک کا خالق و مالک ہوں اور ہر ایک کی سنتا ہوں. کمشنر کو تو اس لیے ضرورت ہے ڈی سی کی کہ وہ جانتا نہیں، بادشاہ کو اس لیے ضرورت ہے وزیر کی کہ وہ خود جانتا نہیں. کیا اللہ رب العالمین مخلوق سے ناواقف ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، وہ بدعتی مشرک، خدا کے خلاف مثالیں مت بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کرتے اللہ مثال ایک ایسے بندے کی جو مشترک ہے، غلام ہے غلام. لا يقدر على شيء، کر نہیں سکتا کچھ بھی کیونکہ شریک ہے. عمر رزقناه منا رزقا، اور جس کو روزی دی ہم نے اپنے پاس سے رزق، حسنا عمدہ، آہا احسن علوم کی روزی، سیری میں مرغیاں کڑپا چڑپا کڑپا چڑپا،
اور گھر تک آواز آتی ہے تم جو ہڈیاں توڑتے ہو, کھڑپ شڑپ کھڑپ شڑپ. سبحان اللہ.
اور افطاری ایسی لگتی ہے جیسے بادشاہ کے شہزادے کی افطاری ہو. خدا تعالی ہمارے ان دوستوں کو اور مخلصین کے مال و حال میں برکت دے جو اتنی عظیم تعداد کو قرآن کی برکت سے سراہ رہے, اور جیسے وہ اپنے گھر میں خوش دلی سے سب کچھ کھاتے پیتے ہیں, کہتے یار طلباء کو کھلاؤ. اللہ ان کے مال میں, عمر میں, اولاد میں برکت دے, اور ان کے خزانے اللہ اور بس بسیار فرمائے. فہو ينفق منه سرا وجهرا, پس وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے پوشیدہ بھی کھل کر. هل يستوون, کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ الحمدللہ, بل اکثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين, اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال دو آدمیوں کی. احدهما ابکم, آئے ہیں ان میں سے ایک گونگا ہے. لا يقدر على شيء, طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی. وهو كل على مولاه, اور وہ بوجھ ہے آقا پر. کیوں بوجھ ہے؟ اینما یوجہ, جہاں جاتا ہے. لا یاتی بخیر, کرتا ہے نہیں خیر کا کام. گونگا بہرا ادھر کھڑا ہوا, آپ نے کہا تھوڑا ہٹو تو گلاس انڈیل دیا, آپ نے کہا پیچھے ہو جاؤ تو جگ بھی انڈیل دیا, آپ نے کہا ہٹ جاؤ تو ڈونگا بھی پھینک دیا. لا یاتی بخیر, ہوا ہماری پشتوں میں اس کو کہتے ہیں اجاڑی, اناڑی اجاڑی. اردو میں کہتے ہیں اناڑی, ایک ہوتا ہے کھلاڑی, دوسرا ہوتا ہے اناڑی. کھلاڑی تو وہ جو افغانستان کے لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے پانچے داشل گدے پر تو, اور اتنا بڑا پگڑ اس کی شملہ نیچے پڑا ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان پہ جاتے ہیں. حرام دلہ کے ایک پلیٹ تنگ کر لیں, ایک روٹی ان سے پاؤں کے نیچے آ جائے, اگر آپ کو دکھا دیں گے تو آپ تو دیکھتے ہی گر جائیں گے لمبے لمبے, کہ ہم کیسے چلیں گے. مشق ہے, مشق کمال ہے. ویسے یہ مشق ہوتی ہے خود دام کی. ہر شخص خدمت نہیں کر سکتا, خدمت دنیا کے اندر سب سے مشکل کام. فارسیان اس لیے کہتے ہر کے خدمت کر دا وہ مخدوم شد. اللہ ہر خادم کو آخر کار مخدوم بنا دیتا ہے, دنیا اس کی خدمت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ مثال بیان فرماتے دو آدمیوں کی, ان میں سے ایک گونگا ہے, کر نہیں سکتا کچھ بھی, وہ بوجھ اپنے آقا پر, جہاں جاتا ہے نہیں کرتا ہے خیر, بگاڑتا ہے. حل یستوی ہو, کیا برابر ہے یشو تو؟ حل یستوی ہو, کیا برابر ہے یشو تو؟ یہ بیکار. ومن یامر بالعدل, اور وہ جو فیصلے کرتا ہے دو ٹوک. سبحان اللہ, بادشاہوں کے دربار میں ایسے ایسے غلام ہوئے ہیں کہ ان کو دوسرا بادشاہ دیکھ کے سمجھتا تھا شاید بادشاہ یہ ہے, ایسے شان و شوکت سے.
وہو علی صراط مستقیم,
اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر. محمود غزنوی نے جب ہندوستان فتح کیا اور سومنات کے قلعے پر اور مندر پر اللہ نے ان کو نصرت فرمائی, فتح عطا فرمائی, تو وہ بڑا بت جو مندر کے درمیان میں نہ اوپر بندھا ہوا تھا اور نہ نیچے بندھا ہوا تھا, درمیان میں کھڑا تھا, جدھر سے کوئی جاتا تھا وہ بت منہ موڑ لیتا تھا, تو سلطان حیران رہ گیا. اور اس بت کے اندر اتنے جواہرات ڈلے تھے کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہاں روشنی ہوتی تھی دن کی طرح اس کی چمک سے. تو سلطان نے علماء سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ بت تو زمین پر بھی کھڑا نہیں ہے, اوپر سے بھی بندا نہیں ہے. تو ایک استاد قابل نے مشورہ دیا تھوڑا سا سوچنے کے بعد, کہ بت کے اور دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت دی ہے, اس مقناطیس کی قوت سے یہ برقرار ہے. چنانچہ سلطان کے حکم پر ایک دیوار توڑ دی گئی تو اس طرح بت گر گئے. جب بت توڑنے کا وقت آیا تو ہندوستان کے یاتری, پنڈت, وزرا, حکمران ہاتھ جوڑ کر طباخوں میں سونا اور چاندی بھر کے آ گئے کہ یہ لے لیں لیکن ہمارا بت نہ توڑے. سو منات, کہتے یہ اصل میں لات اور منات جو توڑے گئے تھے یہ چورا کے یہاں لائے. سو منات. تو سلطان نے مشورہ کیا تو بعض علماء نے کہا کہ کسی مذہب میں بھی کسی مذہب پر ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے, اور بہت بڑا فائدہ ہے, دنیا بھر کے سونے اور چاندی دے رہے, یہ لے لو بت چھوڑ, ہندیوں کا دل بھی رہ جائے گا. تو سلطان نازک موقعوں پر اپنے وہ محبوب وزیر ایاز سے مشورہ کرتا تھا, وہ تھا تو غلام لیکن بادشاہ قربان جائے اس میں. کہا آپ کیا خیال ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا نام پڑے بت شکن، بتوں کو توڑنے والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے لے کے قیامت کے میدان میں آواز لگے کہ اے محمود بت بت فروش. تو بت فروشی تو حرام ہے نا، تو سلطان نے کہا دو ڈز اسے. تو پہلا ڈز جو ہے نا بت کو سلطان نے دیا. کہتے جب اس کو توڑا، ذہبی نے دیول کے اندر لکھا ہے کہ میں اتا من نے 200 من جواہرات نکلے، 200 من ہیرے. میں اتا من نے، من ہمارا ہو یا عربی کا ہو لیکن من ہے والا ہی من اڑ کے. محمود نامہ کے اندر شیخ تادی نے اس لیے کہا آزر دکے کو نہ دل محمود رایا، آزر دکے کو نہ دل محمود رایا، نیکو کو ند مطالعہ گر ای قبالا را. میں نے جو محمود نامہ لکھا ہے اگر اس کو ایاز نے ایک نظر پڑھ لیا تو زندگی بھر محمود کو ناراض نہیں کرے گا. ایسے آداب لکھے. سبحان اللہ. محمود 423 میں فوت ہوا ہے، شیخ سعدی 697 میں فوت ہوئے. مقصد یہ تھا کہ جو آداب میں لکھ رہا ہوں اگر ان کے سامنے آ چکے ہوتے. آزر دکے کو ند دل محمود را ایاز، نیکو کو ند مطالعہ گر ای کو بالا را. ومن یامر بالعدل، اور وہ جو حکم کرتا ہے انصاف کا، وہ والا صراط مستقیم. اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا شاگرد ہے نافع اور ان کا بیٹا ہے سالم، دونوں محدثین کبار محدثین ہیں، اجل تابعین ہیں، لیکن محدثین نے فیصلہ کیا کہ نافع اقوى فی ابن عمر ان سالم. نافع اور سالم میں جب اختلاف ہو جائے تو نافع بڑا عالم ہے، غلام ہے لیکن عالم بہت بڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تو تھا زید ابن حارثہ، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، فلما قضا زید منہا وترا، یہ غلام تھا، اکیلے شرافت کا مالک. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے ہیں غیب آسمان و زمین کے، غیب دان وہی ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، نہیں یہ قیامت کا برپا کرنا مگر آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی نزدیک. جتنی دیر میں آپ آنکھ جھپکتے ہیں نا اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نکالتے ہیں تم کو ماؤں کے پیٹ سے. لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، نہیں جانتے ہو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دے دیتا ہے تم کو کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے. لعلکم تشکرون، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے ہیں پرندوں کو لٹکے ہوئے آسمان کے بیچ میں، پرندہ اڑتے اڑتے اچانک لڑک جاتا ہے، لڑک جاتا ہے، ایسی بازی لے لیتا ہے، ایسی بازی لے لیتا ہے. یا اللہ، ہمارا ایک کبوتر تھا، اس کو نیچے سے ہم کہتے کہ اور تو وہ بازیاں لگا دی، اور تو وہ باقاعدہ ایسا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا بتانے کے لیے کہ بس اور تھک گیا نہیں لے سکتا. یا اللہ، خدا کی قدرت ہے. گھر میں ایک طوطا ہے، اب بہت زمانے سے میں اس سے بات چیت نہیں کرتا، تو وہ بالکل بھول گیا، ورنہ وہ مکمل طور پر نقل کرتا تھا، میری نقلیں کرتا تھا، جہاز کی نقل کرتا تھا، بھینس کی آوازیں نکالتا، ہر طرح آواز نکالتا، تاج والا طوطا ہے. ما یمسکہن، نہیں روک سکتا ان کو، الا اللہ مگر اللہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھروں میں سکون کی جگہ رہائش. وجعل لکم من جلود الانام بیوتا، اور بنایا تمہارے لیے مویشیوں کے چمڑوں میں سے گھر خیمہ. کتنا بہترین ہے بھائی، جدھر آپ جاتے ہیں خیمہ لگا لو، گھر بن گیا. منعم بکوہ دشت بیابا غریب نیس، ہر جا کے رفت و خیمہ زنت بارگاہ صاحب، کمرے تو ہر جگہ نہیں جا سکتے، خیمہ ہر جگہ جائے گا. تستخفونہا یوم زانکم، آسانی سے اٹھا لیتے ہو جب سفر کرتے ہو، زان کوچ کوچ. ویوم اقامتکم، وہ جس دن تم ٹھہرتے ہو. ومن اسوافہا، اور ان کے بالوں میں سے، سوف کہتے ہیں بھیڑ کے بال کو. وہ او بار، یہاں اور اونٹ کے بالوں میں سے، مت پختوں کی جھگنی ہوئے جھگنی اخ ویختو تھا جہانگیری پختوں کے ہوئے جھگنی، اور اونٹ کے بال واشعارها اور بکریوں کے بال اساسا سامان و مطال فائدے کی چیزیں الہی ایک وقت تک اس سے سویٹر بنتے ہیں ان سے گرم کمبل بنتے ہیں ان سے کوٹ بنتے ہیں شکر ہے کہ اس سے پتلون نہیں بنتے ہیں ورنہ پتلون مین جو ہے نا اس سے بنا لیتا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے پیدا فرمائی صاحبان وجعل لکم من الجبال اکنانا اور اسی نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں سے عصم سے یعنی گھر کنانا کہتے ہیں اس گھر کو کہ پہاڑ کھودا جائے وجعل لکم سرابیلا اور اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے قمیص تقیکم الحر جو بچاتی ہے تم کو گرمی سے وسرابیل تقیکم باسکم اور وہ قمیصیں جو بچاتی ہیں تم کو جنگ میں حملے سے یعنی ذرا 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 جنگی قمیص کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون یہ پورا کرتے ہیں اپنی نعمتیں تم کو اسلام لانا چاہیے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر منہ موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے کھل کر يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ یہ دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا پھر مانتے نہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان کے ناشکر کافر ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا جس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ پیغمبر ثم لا يؤذن للذين كفروا پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں ولا هم يستعتبون اور نہ ان کو منایا جائے گا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون نہ ان کے ساتھ تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت ملے گی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرک والوں کو باباؤں درگاہوں کو مندروں کو قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا مولا یہ ہمارے شریک تھے الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ جن کو پکارتے تھے تیرے سوا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ یہ باتیں یہ ڈالیں گے ان کے سامنے بات انکم لکاذبون کی بے شک تم جھوٹے ہو سنو دو مطلب ہے یہ بات ڈالے یا وہ ان کو بات پھینکیں گے کہ خبردار ہمارا نام لیا جھوٹ بولتے ہو ہم نے کب کہا تھا پیرانی پیر نے کب کہا کہ میری گیارہویں دو اس نے کب کہا کہ زمائے اولا سماور کا کب انہوں نے کہا ہمارے نام کی نیاد جھوٹو والقوا الی اللہ یومئذ السلام یہ ڈالیں گے اللہ کے سامنے اس دن صلح کی درخواست وضل عنهم ما كانوا يفترون اور گم ہو جائے گا جو یہ گھڑتے تھے الذين كذبوا الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبيل الله اور رک گئے اللہ کے راستے سے زدناهم عذابا بڑھا دیں گے ان کا عذاب فوق العذاب عذاب پر بما كانوا يفسدون بسبب ان کے فساد کے ويوم نبعث في كل امة شهيدا جس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ علیہم ان کے خلاف من انفسہم انہی میں سے یعنی ہر امت کا اپنا پیغمبر وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء اور لے آئیں گے آپ کو گواہ کے طور پر ان لوگوں کے خلاف ونزلنا علیک الکتاب تبیانا اتاری ہم نے آپ پر کتاب پورا بیان لکل شئن ہر ضروری چیز کا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے قرآن کے صفات اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا رشتہ داروں کو بس دیتے رہو داد راکڑو بابا اولاد دے ہر وقت بدیتا ہوں جماعت اثر آ گئی خدا تعالی ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ دیتے رہے انہیں عطایا اور انعامات کی بارش برسانے کی اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے عدل یہ تو بادشاہ کرے گا یہ تو منتظم کرے گا،
یہ تو بڑا آدمی کرے گا، اور احسان یہ محسن کرے گا، منعم کرے گا،
اور رشتہ دار ہر قرابت دار کا فریضہ ہے. اللہ، محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ نے ایک دن بلایا، المتوفہ 101 ہجری، تو مجھ سے کہا کہ صف لی العدلہ، صف لی العدلہ، مجھے عدل بتاؤ. فقلت بح واہ بح زد یخ سألت عن امر جسیم. آپ نے تو عجیب بڑی بات پوچھی. کن لصغیر الناس ابل، چھوٹوں کے باپ بنو، ولکبیرہم ابن، اور بڑوں کا بیٹا بنو، وللمسلم منہم اخل، اور برابر والوں کا بھائی، وللنساء کذالک، اور عورتوں کا بھی پردہ پوش. وعاتب الناس علی قدر ذنوبہم، لوگوں کے قصور کو دیکھ کر سزا دے، وَعَلَىٰ قَدْرِ اَجْسَادِهِمْ، جتنا وہ برداشت کر سکے. وَلَا تَضْرِبَنَّ لِغَضَبِكَ صَوْتًا وَاحِدًا، اپنے غصے کے لیے ایک لاٹھی بھی نہ مارے، یعنی اسلام کے لیے سینکڑوں لاٹیاں توڑے. فَتَكُونُ مِنَ الْعَادِلِينَ، تب آپ انصاف والے بنیں گے. روح المانی پارہ 14 صفحہ 217.
یہ آیت جوابی کہلاتی ہے، وہ آیت جس میں بہت سارا اسلام آ گیا، عدل میں اسلامی نظام سارا آ گیا، احسان میں معاشرت پوری آ گئی، ایتاء ذل قربا میں قرابت پوری آئی، کوئی چیز بچی نہیں. اگر آپ حکمران ہیں اور منتظم ہیں تو عدل کر لو، اپنے اور پرائے کو ایک لائن میں کھڑا کرو، اور اگر آپ صاحب توفیق ہیں تو احسانات کر لو، لوگوں کو مالا مال کر لو احسانات سے، اور اگر آپ کے رشتہ دار موجود ہیں تو آپ سب کچھ ان کو دے. سبحان اللہ. اقارب، ہمارے ایک دوست تھے وہ لکھتے تھے اقارب عین کے ساتھ، یعنی لڑمانا تھا، وہ تو تمہیں ڈسیں گے، آپ کچھ نہ کر. سبحان اللہ. یاد رکھنا، رشتہ داروں سے جو بدلہ لے گا وہ غربت میں مبتلا ہو جائے، اس پر فتنے آ جائیں، اور جو احسان روکے گا وہ احسان کا مستحق نہیں رہے گا، اور جو عدل نہیں کرے گا اس پر ظالم مسلط ہو جائے. دیکھا یا نہیں، عدل نہیں کیا نا شریر نے تو ساری شرافتیں زندان کی نظر ہو گئی اور ہوتی رہی. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، جس کو عقل بھی غلط کہتی ہے، والمنکر، اور برائی سے جس کو شریعت غلط کہتی ہے، والبغی، اور شرارت سے. سبحان اللہ. انصاف اس وقت ہوگا کہ ملک میں بے حیائی نہ ہو. انصاف کا فائدہ کیا ہے؟ ملک سے بے حیائی ختم ہو جائے گی. اور احسانات کا یہ فائدہ ہوگا کہ منکرات نہیں رہیں گے. اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلے برتاؤ کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں بھی سرکشی نہیں پائی جائے گی. لیکن یہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ شیعہ تفسیر ترجمہ مقبول میں حکیم مقبول احمد دہلوی رافضی نے لکھا ہے کہ فحشاء سے مراد ہے مسٹر اول، یعنی ابو بکر، اور منکر سے مراد ہے مسٹر ثانی، یعنی عمر، اور بغی سے مراد ہے مسٹر ثالث، یعنی حضرت عثمان. یعظکم اللہ، تم کو نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم چونک جاؤ. عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے یہ آیت خطبے میں شامل ہوئی ہے. واوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، پورا کرو اللہ کے عہد کو جب بھی تم عہد کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، توڑو نہیں قسموں کو مضبوط ہونے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیل، اور تحقیق بنا چکے ہو تم اللہ کو اس کا ذمہ دار. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑتی تھی اپنا سوت. من بعد قوت، بعد اس کے مضبوط ہونے کے. انکاسا، ریزہ ریزہ کر کے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک دیوانی عورت تھی،
وہ سارا دن چرخہ چلا کے سوت بناتی تھی، شام کو جب سوت بن جاتا تھا تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے. والدہ نیل ہے مطلب کی. تو جو لوگ قسم کھا کے پھر توڑتے ہیں، جیسے ایک دیوانی عورت نے اپنی محنت پر پانی پھیرا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں، ان تکون امتن ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ دوسری جماعت سے. انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ آزماتے ہیں تم کو اس طرح. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور بتا دے گا تم کو قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے تو بنائے تم کو ایک ہی گروہ. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، نہ بناؤ اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں، کہ قسم کھا لی وہ معتمد ہو گیا، آپ نے اس کے خلاف شروع کر دیا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پسل جائے گا اور لوگوں کے قدم اس کے مضبوط ہونے کے بعد. اس میں ادماج ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَإِذَا رَآكُمْ أَحَدٌ فَتَزِلَّ قَدَمُ هَذَا الْقَوْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فِي الدِّينِ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم برائی وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو اللہ کے عہد و پیمان کر قیمت تھوڑی بھی. اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ، جو اللہ کے ہاں وہ بہت ہیں. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا. نفد ینفدو کے معنی سمے اسمو سے آتا ہے ختم ہونا، نفد بھی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہے گا. تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر فانی چیز جب باقی کے نام ہو جائے تو ہمیشہ رہے گی. سبحان اللہ، یہ علماء اور ان کی خدمات جو اللہ کے لیے ہے تو آج بھی زندہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، ضرور دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اجر ان کا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شاندار طریقے سے جو وہ کرتے تھے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، جس نے عمل کیا نیک مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو مسلمان. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی دے دیں گے ان کو زندگی مبارک. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تستبر جرید عالم دوام ما. مرد ہو یا عورت، جو مسلمان ہو اور عمل نیک کرے، اللہ زندگی جاوید دے گا. زندگی جاوید یا ہر کے نیکو نام زیست، قضا کا بش ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جمہور کے نزدیک اوائل میں ادب ہے، سنت طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام مالک کے نزدیک تلاوت کے اخیر میں بھی سنت ہے. انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے شیطان کا کوئی زور. علی الذین آمنوا، مسلمانوں پر. وعلی ربہم یتوکلون، جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان و توکل کے بعد شیطان کمزور ہو جائے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو شیطان کو چاہتے ہیں، یعنی شیطانی کام کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو شیطان کو کاموں میں شریک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم بدل دیتے ہیں آیت آیت کی جگہ، آیت سے معلوم ہوا کہ نسخ منسوخ حق ہے. واللہ اعلم بما ينزلوا، اللہ جانتے ہیں جو اتارتا ہے. قالو، کہتے ہیں انما انت مفتر، بے شک آپ ہی گڑتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، آپ فرمائیے اتارا قرآن کو پاک فرشتے نے تیرے رب کے ہاں سے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کرے مسلمانوں کو. وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم انهم يقولون، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں. انما يعلمه بشر، بے شک سکھاتے ہیں پیغمبر کو ایک آدمی. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ایک حضرمی قبیلے کا شخص تھا، اس کا نام تھا یحنس. یحنس ایک غلام تھا بہت قابل، حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا. تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ یہ چوکرا گیا، یہ حضرت کو شکار آئے کچھ، کیونکہ حضرت تو بالکل بے پڑے تھے اور مضامین عالی بیان ہو رہے تھے. تو قرآن نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بشر اس کو شکار آئے. لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ اعجمی وہ غیر عربی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ زبان عربی ہے فصیح بلیغ. سبحان اللہ، لحد کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کھود کے پھر قبلے کی طرف تہخانہ بناتے ہیں مردے کے لیے. حدیث شریف میں ہے اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد میں ہم مسلمان دفن ہوں گے، شق اوروں کے لیے. اور فتاوی ہندیہ میں ہے کہ یکرہ الشق، شق مکروہ ہے، لحد سنت ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، لا یہدیہم اللہ، رہنمائی نہیں دے گا ان کو اللہ، ولہم عذاب علیم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر. فاولئک هم الکاذبون، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد. اللہ تو آگے ہیں، فعلیہم غضب من اللہ، ایسوں پر غصہ ہوگا اللہ کا. الا من، مگر وہ شخص، اکرہا، جو مجبور کیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا جمع ہوا ہے ایمان کے ساتھ. یہ معاف ہے. دو بھائی تھے، انہوں نے ہجرت کی، راستے مشرکین نے پکڑا، ایک کو تو قتل کر دیا اور دوسرے نے کلمہ کفر کہہ دیا. جب انہوں نے چھوڑ دیا تو مدینہ بھاگے. حضرت کی خدمت میں رو رو کے قصہ سنایا. حضرت پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے مجبوراً کلمہ کفر پڑھا ہے اور دل اس کا مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، وہ معاف. چنانچہ یہاں سے اکراہ کے مسئلے ثابت ہو گئے. المسائل المتعلقہ بالاکراہ استفادت من ھذا الموضوع. امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا کہ اصل ایمان بسیط ہے، تصدیق قلب کا نام ہے. اقرار باللسان یا عمل بالارکان کسی وقت ساقط ہو جاتا ہے، لیکن تصدیق قلبی کسی وقت بھی ساقط نہیں ہے. ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جس کا کھل گیا کفر کے لیے صدرن سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسوں پر غصہ ہوگا اللہ کا. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا للآخرہ، یہ اس لیے کہ یہ ترجیح دے رہے تھے دنیا کی زندگی کو آخرت پر. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ کافر جو ہدایت سے محروم ہے ان کا ذکر ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. وسمعہم وابصارہم، ان کے کان اور آنکھوں پر. اولئک هم الغافلون، لا جرم، ضروری بات ہے. انہم فی الآخرت هم الخاسرون، یا آخرت میں غرق ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں ہجرت کی اس کے بعد. ما فتنوا، کہ وہ پریشان کیے گئے. ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی. عیاش ابن ابی ربیعہ، ولید ابن الولید، جو گرفتار تھے مشرکین کے ہاں. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر انسان جھگڑے گا اپنے بارے میں چھڑانے کے لیے. وہ تو وفا کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر انسان کا جو اس نے عمل کیا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وضرب اللہ مثلا القرية کانت آمنة مطمئنة، بیان فرماتے اللہ مثال ایسے بستی کی جو تھی امن سے رہنے والی اطمینان کے ساتھ. حفصہ ام المومنین نے کہا یہ مدینہ ہے، ابن عباس نے کہا یہ مکہ ہے، اصل میں دونوں ہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آ رہی تھی ان کی روزی ہر کھل کر ہر جگہ سے. فَكَفَرَتْ بِعَنْهُمِ اللَّهِ، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہ ناشکری. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس چکا دیا اس کو اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا، یعنی بھوک اور خوف ان کے جسم کا حصہ بن گیا، جیسے کرتا شلوار آدمی کو پہننا پڑتا ہے، اسی طرح ہر وقت ان کو بھوکا اور خوف زدہ رہنا پڑتا تھا. فلا حول ولا قوت الا بالله. آیت میں تنبیہ ہے کہ ناشکری کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جائے گی، آیت میں تنبیہ ہے کہ ناشکری کی وجہ سے امن ختم ہو جائے گا، اور آیت میں بشارت ہے کہ شکران نعمت سے رزق بڑھ جائے گا، خوف و خطر ٹل جائے گا. وللہ الحمد اول و آخر. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یقیناً آ چکے تھے ان کے پیغمبر ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تشریح کی اس آیت کی، یہ ناشکری تھی، پیغمبر آئے تھے انہوں نے تکذیب کی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دی تم کو اللہ نے، حلال اور پاک، حلال بھی ہو اور سترا بھی ہو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بے شک حرام کیا تم پر اللہ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر نامزد ہو جائے اللہ کے سوا، مندروں کے چڑھاوے، درگاہوں کی نیازیں، قبروں کے پرشاد. فمن اضطر غیر باغ ولا عادل، جو مجبور ہوا نہ تو وہ لذت لینے والا ہے، ولا عادل نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، یعنی یہ معاف ہے. قرآن کریم میں یہ آیت اول بقرہ میں ہے، ثانیاً مائدہ میں ہے، ثالثاً انعام میں ہے، رابعاً نحل میں ہے، اس کے بعد قرآن میں یہ آیت نہیں آ رہی، چار جگہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، نہ بولو اپنی زبان سے ان چیزوں کو کہ جھوٹ، هَذَا حَلَالٌ، کہ یہ حلال ہے اپنی طرف سے، وَهَذَا حَرَامٌ، دلیل شرعی ہونا چاہیے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ گھڑ لو اللہ پر جھوٹ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، ان کا فائدہ تھوڑا ہے. ولہم عذاب الیم. وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرام کی ہم نے وہ چیزیں جو بیان کی آپ کو پہلے، کل ذی ظفر وغیرہ، شحومہما لحومہما، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ثم ان ربک للذین آمنوا السوء بجہالا، پھر بھی تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو گناہ کیے نا سمجھی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا ٹھیک کیے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اب اللہ کے سامنے دین بیان کرنے والے ایک عظیم انسان، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے تابعدار اللہ کے یکسو، ولم یک من المشرکین. آسانی کے لیے مفسرین نے کہا کہ امت بمانے امام کے، امت بمانے امام کے، یہ آسانی کے لیے کہا، اصل بات یہ نہیں، اصل یہ کہ اکیلے فرد ابراہیم خلیل نے اتنا کام کیا کہ پوری امت نہیں کر سکتی. ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یہ اشرف علی آدمی ہے یا یہ کوئی کارخانہ ہے، اس نے سمجھے کہ ہر کتاب مولانا اشرف علی، ہر کتاب 1365، تو یہ کوئی فیکٹری ہے یا چاپخانہ ہے، اس کا نام ہے اشرف علی فاؤنڈیشن. شرم تم کو مگر نہیں آتی. جب پتہ چلا کہ یہ فرد واحد ہے، وقت کے ایک درویش اور قلندر، دارالعلوم دیوبند کے خریج، شیخ الہند کے خاص شاگرد، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ، جس کو دنیا حکیم الامت کہتی ہے، تو حیران رہ گئے. وہ شخص نے کہا واقعی یہ ناممکن بات ہے،
یہ بزرگوں کی کرامات ہے.
شاکر النعم وہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے, اجتباہ اللہ نے ان کو چنا تھا, وہداہ اور ان کو توفیق دی تھی, لا صراط مستقیم, وآتینا فی الدنیا حسنا اور ہم دے چکے تھے ان کو دنیا میں بھی بھلا, وانہ فی الاخرت لمن الصالحین اور بے شک وہ آخرت میں بھی بلند کرداروں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا,
ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حنیف کی صفت اور یہ وضاحت کہ وہ مشرکین کے کچھ نہیں لگتے تھے, یہ جھوٹے. جس طرح آپ کو ہر تقریر میں کہنا ہے کہ موجودہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ جھوٹے. موجودہ بدعتیوں کا بزرگوں سے کوئی واسطہ نہیں, یہ جھوٹے ہیں. کہ آپ کو کرنا تو اور آپ نے یہ کام نہیں کیا, وہ اہل سنت بن گئے اور آپ وہابی بنے.
ثم اوحینا الیک, پھر ہم نے وحی کی آپ کو, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا,
کہ چلیے ابراہیم کی ملت پر جو یکسو تھے,
وما کان من المشرکین
اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے. اب ایک شبہ پیدا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے تو مشرکین کیوں بڑا مانتے ہیں, اور جب وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے تو اختلاف کیوں ہوا؟ مسلمانوں کا مذہبی دن ہے جمعہ, عیسائیوں کا ہے اتوار, اور یہودیوں کا ہے سنیچر, بدعتیوں کا ہے پیر کا دن. احمد رضا نے کہا ہے, جمعہ مکات عید اہل عبادت کے لیے, مجرمو آؤ یہاں عید دوشنبہ دے دو, کہ ہمارا عید پیر کو ہے. ہدایے کے بخشش مشہور شعر. ہندوؤں کا ہے منگل, گوتڑوں کا ہے بدھ, اور سکھوں کا ہے جمعرات. ہفتہ ختم ہو گیا, مذاہب پورے ہو گئے. تو آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ہر مذہب کو جمعہ دیا تھا, میری طرف سے ہمیشہ اہل دین اور اہل ایمان کو جمعہ کا دن دیا گیا. میں اللہ کی اس نعمت پر بہت شکر گزار ہوں کہ آج میں نے تفسیر کبیر میں دو باتیں دیکھی ہیں. میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک تو اس نے یہ بات کہی کہ ہاذا ما اتفقوا علیہ, یہ جو میں آگے کہہ رہا ہوں یہ متفق تفسیر ہے. اور پھر وہ روایت نقل کی, اس سب کو نقل کر کے ایک ہی تنقید کی کہ درست بات یہ ہے کہ تخلیق شروع ہوئی ہے اتوار سے اور مکمل ہوئی ہے جمعے کو, اور ہفتہ خالی دا خالی ورت خالی ہوا تم وہ تخالی ہوئے نمن پختوں کے ہفتے رہے تو خالی ہوئے سب سوائے شنیچر رہے سوائے بڑے سونے میں میرا خیال ہر بج رہے. فرمایا کہ جب یہود سرکش ہوئے جمعہ چھوٹ گئے ان سے تو سنیچر کو پکڑ گئے, اور جب عیسائی سرکش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ چھین لیا اور اتوار پھینک لیا کہ چل جاؤ خوار و ذلیل ہوتے رہو. ہر آسمانی دین کے اندر راضی نے تحت الایات لکھا ہے کہ جمعہ مذہبی دن تھا. اوہو کتنا بڑا قتال و صفاق جس نے جمعہ کو ہٹا کر ایک بار پھر اتوار کو شروع کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں دو مسئلے حل ہوئے تھے, ایک مرزائیوں کا اور ایک جمعے کی چھٹی کا. مرزائیوں کا وہ پہلے والے نے خراب کیا تھا اور جمعے کا اس نے برباد کر لیا, اور اب یہ تیسرا آیا ہوا ہے خدا خیر کرے کہ یہ کیا تماشے کرے. امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے کہ سبت 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 کے معنی ہیں خالی, یعنی کام نہ کرنا. فرمایا جمعے کے دن کی تعظیم اور ادب میں سے ہیں کہ لوگ اس دن کام کاج نہ کریں. سبحان اللہ. اور جمعے کے انتظار میں رہے, یہ تینوں باتیں فخر رازی نے یہاں لکھی. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس توافق پر بہت زیادہ خوش ہوں کہ ایک زمانے کے بہت بڑے مفسر جلیل القدر اس نے وہی بات لکھی, اور یہ جو لکھا کہ ہاذا ما اتفقوا, اس پر تو انشاءاللہ میں مستقل شکر بجا لاؤں. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, بے شک مقرر کیا گیا سنیچر کا دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. یہ نہیں کہ لقد علمتم الذین, نہ یہ اختلاف مراد نہیں, اختلاف یہ کہ جمعے کو پھینکا انہوں نے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, پکاری رب کے راستے کی طرف
حکمت سے، حکمت سنت اور فقہ، حکمت دانشوری سے، فقہ دانشمندی کا نام ہے. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور بہترین تقریر کر کے، وَجَادِلْهُمْ، لڑو ان سے، بِالَّتِي، اس طریقے سے، یہ احسن، جو احسن علوم میں سیکھا ہے، اس طریقے سے لڑو تو یاد رکھو گے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تیرا رب خوب جانتے ہیں ان کو جو بٹ کے ہیں اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہوں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینے لگو، پہلے تو فرمایا کہ تقریر کرو حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جنگ و جدال کو بھی نوبت پہنچے تو کبھی بھی تم برا کام نہ کرنا، احسن احسن قرآن و سنت کی پیروی کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اگر سزا دینے کا وقت آیا، فعاقبوا، پس سزا دو، بمثل ما عوقبتم بھی، جتنا تم کو سزا دی گئی، خبردار کہ تم نے زیادتی کی. ولئن صبرتم، اور اگر تم نے صبر کیا، لہو خیر للصابرین، یہ اور بہتر ہے صبر کر لے، یعنی معافی کر لو. واصبر، صبر کر، وما صبرک الا باللہ، نہیں ہے تیرے صبر مگر اللہ کے لیے ہے، اللہ انعام دے گا. ولا تحزن علیہم، ان کے حال پر غمگین نہ ہو، تسلی نبی کو. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ تنگی میں پڑے ان کی سازشوں سے، سازشیں مؤثر نہیں ہوگی. آیت میں بشارت ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہو، توحید و سنت کے عقیدے اور عمل پر ہو، دنیا کی سازشیں ان کے سامنے ناکام ہوگی. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے جو پرہیزگار ہے. والذین هم محسنون، اور وہ جو بلند کردار ہیں.